علم کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھپن سے بچا دے، اذ ہدیتنا بعد اذ ہدیتنا ہدایت عطا کرنے کے بعد، وہب لنا من لدنک رحمہ عطا کر دے اپنی طرف سے ہمیں رحمت، انک انت الوہاب، تحقیق تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن کے لیے جس کے آنے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تحقیق اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ابو حارثہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ابو حارثہ بن علقمہ یہ لاٹ پادری تھے اور بہت بڑے عالم تھے نصارہ کی، تو جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، ان کے گھوڑے نے ٹوکر کھائی اور اس کی وجہ سے ان کو چوٹیں لگی، تو ان کا بھائی تھا کرس، اس نے کہا کہ تائس العباد، عباد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو جب کرس نے یہ بات کہی تو ابو حارثہ نے فوراً کہا تائست امک، تیری ماں ہلاک ہو جائے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کرس نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے، جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا کہ اولاد اسماعیل سے جو ہے نا مبعوث ہوگا، یہ وہی نبی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سچ نبی ہے، ان کے بارے میں آپ اس قسم کی کلمات استعمال نہ کریں، نقصان اٹھاؤ گے۔ تو پھر کرز نے اپنے بھائی ابو حارثہ سے کہا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سچ نبی ہے اور آخری نبی کے جو علامات اور صفات ہے وہ تمام کے تمام ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو آپ ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ لأنہا اولائی الملوک، یہ جو روم کے بادشاہ وغیرہ ہے، آتونا اموالا کثیرتا و اکرمونا، انہوں نے ہمیں بڑا مال دیا ہے اور بڑی عزت انہوں نے ہمیں دی ہے، فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لآخذوا منا کل ہذہ الاشیاء، اگر آج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آیا تو پھر روم کے بادشاہ مجھ سے یہ سب کچھ واپس لے لیں گے، جو مال انہوں نے دیا ہے وہ مال بھی واپس لے لیں گے، اور اس طریقے سے جو مراعات انہوں نے مجھے دی ہے وہ مراعات بھی واپس لے لیں گے، تو اس لیے میری مجبوری ہے، ان پر ایمان نہیں لا سکتا۔ باقی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سچ نبی ہے اور آخری نبی کے جو علامات ہماری کتابوں میں بتائی گئی ہے اور جو صفات بتائی گئی ہے وہ تمام کے تمام بدرجہ تم ان کے اندر موجود ہے۔ تو ابو حارثہ کے بھائی کرز نے وہ باتیں دل کے اندر بٹھائی اور اس طریقے سے سوچتا رہا کہ میرا بھائی نصرانیت مذہب کا سب سے بڑا عالم ہے، لاٹ پادری ہے، اور وہ آسمانی کتابوں کے اوپر بہت زیادہ عبور رکھتے ہیں، تو آخری نبی کی جو صفات ہمارے پاس جو کتابیں ہیں ان میں جو بتائی گئی ہے وہ تمام کے تمام صفات آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے، تو پھر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق سچ نبی ہے، وہ ایمان لے کر آیا، کرس پر ایمان لے کر آیا۔ تو یہ آیت جو ہے نا ان کے بارے میں نازل ہوئی، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، تخویف اخروی ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا, کس لیے؟ مال کے لیے اور منصب کے لیے اور اس طریقے سے نذرانے اور شکرانے حاصل کرنے کے لیے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم, نہیں بچا سکے گی ان کے مال اور ان کے اولاد من اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جو رسوائی ان کے لیے مقرر ہے اس سے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور یہ لوگ جہنم کی ایندھن ہے. تو ایسے مال کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور اس طریقے سے ایسے منصب کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور ایسے اکرام کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کام نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکے. كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ, اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دابوہم کذاب آل فرعون, یہ تخویف دنیاوی ہے. دابوہم کذاب آل فرعون یعنی حضرت کے زمانے کے جو لوگ تھے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکذیب کیا کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی سمجھانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ دابوہم کذاب آل فرعون, ان کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو آل فرعون کا تھا. والذین من قبلہم, اور ان سے پہلے لوگوں کا تھا. اب بیان داب جو ہے نا آگے ہے, کیا تھا وہ طریقہ؟ کذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبہم, انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے آیات کو جھٹلایا اور پھر تکذیب کا انجام. فأخذه اللہ بذنوبہم, اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا. واللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں بھی بہت سارے کافر ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے آیات کو جھٹلایا, اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی اسی طریقے سے سزا دے سکتے ہیں اور ان پر جو ہے نا عذاب کا کوڑا برسا سکتے ہیں, جس طریقے سے فرعون اور آل فرعون کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عذاب کا کوڑا برسایا, اور اس طریقے سے اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر عذاب سے دوچار کیا. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد, یہ تخویف اخروی ہے اور اسی طریقے سے تخویف دنیاوی بھی ہے. ستغلبون کے اندر تخویف دنیاوی ہے, وتحشرون کے اندر تخویف اخروی ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے, ستغلبون عن قریب, تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب ہو جاؤ گے اور مسلمان طاقت میں آ جائیں گے, اور جو ریاست سیادت تمہارے پاس ہے یہ ریاست آنے والے کل تمہارے پاس نہیں رہے گی, اور یہ سیادت بھی تمہارے پاس نہیں رہے گی, اور یہی ریاست اور سیادت جو ہے نا اللہ پاک تمہارے ہاتھ سے لے کر مسلمانوں کو عطا کریں گے. یہ تخویف دنیاوی ہے. وتحشرون الی جہنم, اور یہ تخویف اخروی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا کریں گے؟ ہنکائیں گے, کس کے طرف ہو؟ جہنم کے طرف. وبئس المہاد, اور بہت بری جگہ ہے وہ رہنے کی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خبر دی ہے مسلمانوں کو, یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے اس خبر کے اندر. کیا یہود اور کیا نصارہ, کیا مشرکین, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ایک دن ان کے اوپر غالب آئیں گے, اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر سے ایک دن یہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مرعوب ہو جائیں گے, اور ہتھیار ڈالنے پر جو ہے نا یہ مجبور ہو جائیں گے. اور آج جو سپر طاقتیں ان کے پاس ہیں, اور اس طریقے سے سپر طاقتوں کی کرسی آج ان کے پاس ہے, کل اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے ان سے یہ سب کچھ لے کر مسلمانوں کو دیں گے. اور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ خبر دی ہے بالکل اسی طریقے سے ہوا بعد میں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بدر میں جب مکے والوں کو شکست ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے پاس خبر بھیجی اور آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے مکے والوں کا حشر دیکھا ہے، ایمان لے کر آؤ، ورنہ یہ ہے کہ جو حشر مکے والوں کا ہوا وہی حشر تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہودیوں نے بڑی جو ہے نا تڑیاں لگائی کہ آپ ہمیں مکے والوں پر قیاس نہ کریں، وہ تو جنگ سے ناواقف لوگ تھے اور ہم تو جنگجو سپاہی ہیں، ہم پر جو ہے نا وہ گمان نہیں کرنا جو گمان آپ نے مکے والوں کے بارے میں کیا ہے، اور اس طریقے سے اگر ہم سے آپ نے جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم ایسا مزہ چکھائیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی، اس طریقے سے تڑیا دی۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کعب بن اشرف جو ان کا بڑا تھا انہوں نے پیغام بھیجا مکے والوں کے پاس اور کہا کہ ہم ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں، ہم یہود اور اس طریقے سے آپ مکے والے مل کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں اور اسی متحدہ محاذ کے پلیٹ فارم سے ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کا راستہ روکیں گے۔ لیکن ان کے تمام کے تمام کوششیں سدا بسارا ثابت ہوئی اور ان کا عہد شکن قبیلہ جو تھا بنو قریظہ، ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے بعد تلوار کے گاٹ اتارا اور بنو نذیر کو جلا وطن ہونے پر مجبور کیا، اور اس طریقے سے نجران کے جو نصارہ تھے وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو گئے، اور اسی طریقے سے مکہ آباد میں فتح ہوا، یہاں تک کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سطول ابون کے اندر خبر دی، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خبر جو ہے نا بالکل سچی ہو کر جو ہے نا وہ سامنے آئی، اور 1000 سال تک اس پورے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت رہی، گویا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی سپر طاقت جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی، اور 1000 سال تک جو ہے نا یہ بالکل بغیر جو ہے نا کسی مد مقابل کے حکومت کرتے رہے مسلمان۔ وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله۔ اب اللہ تبارک و تعالی مغلوبین کی مثال بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں مغلوبین کی مثال بیان کرتے ہیں کہ بہت بڑی جماعت تھی اور کمزور اور کم جماعت کے مقابلے میں وہ شکست کھا گئی اور شکست سے دوچار ہو گئی۔ قد کان لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین دو جماعتوں میں، التقتا جب وہ دونوں جماعتیں ملی، کب وہ یوم بدر میں، اور یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، فئتن تقاتل فی سبیل اللہ ایک جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑ رہی تھی، واخرا کافرتن اور دوسری جماعت جو تھی وہ کافر تھی، یرونہم مثلیہم دو مطلب ہے، یرونہم یہاں فاعل جو ہے نا وہ کافر ہے، یعنی کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے مسلمانوں کا دگنا، اور یہاں مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک اپنے مد مقابل کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے اور اس طریقے سے کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنے دیکھتے تھے۔ تو مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم تھے، کافر تعداد کے اعتبار سے زیادہ تھے، کافر 1000 تھے اور 700 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے ان کے پاس، ہر آدمی مسلح تھا، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے اور صرف 2 گھوڑے تھے اور 8 زرے تھے اور اس طریقے سے 6 تلواریں تھی اور وہ بھی ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں، اور آدمی جو تھے وہ نفری کتنی تھی 313 آدمی تھے۔ تو قاتل فی سبیل اللہ و اخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، یا رأی العین کا مطلب کیا ہے؟ سری آنکھوں سے ہر ایک اپنے حریف کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد سے مضبوط کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے مضبوط کر لیا، اور تعداد کے دیوار سے کم تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہتھیار کے دیوار سے بھی کمزور تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خوتر قوم کے خلاف اور اس طریقے سے بے پناہ ہتھیار رکھنے والی قوم کے خلاف ان کو کامیابی عطا فرمائی. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے واقعات میں عبرت ہے کس کے لیے؟ آنکھیں رکھنے والوں کے لیے. آنکھیں رکھنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اس میں عبرت ہے کہ کامیابی افرادی قوت سے نہیں ملتی, اور کامیابی وہ ہتھیاروں سے نہیں ملتی. کامیابی تو اسے ملے گی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کرنا چاہیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہوگی. دیکھو, بدر میں صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی کم تھے, سواریاں بھی کم تھی, اور افرادی قوت بھی کم تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ تھے. اس کے مقابلے میں کافروں کی تعداد بھی زیادہ تھی, اور اس طریقے سے سواریاں بھی ان کے پاس زیادہ تھی, اور جنگی ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ تھے, لیکن چونکہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں تھی اس لیے انہوں نے شکست کھائی. زین للناس, اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی اسباب حرمان کو بیان کرتے ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, شیطان جو ہے نا اس کا یہ کام ہے ہمیشہ اشیاء مرغوبہ کو انسانوں کے سامنے انتہائی خوبصورت کر کے وہ پیش کرتا رہتا ہے, بہکانے کے لیے اور اس طریقے سے بٹکانے کے لیے یہ اس کی پوری کوشش ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات, مزین کیا گیا لوگوں کے لیے حب شہوات, شہوات کی محبت کو, یعنی مرغوبات کو مزین کیا گیا. آگے مرغوبات کی تفصیل ہے, من النساء عورتیں, والبنین بیٹے, والقناطیر المقنطرہ خزانے جمع کیے ہوئے, من الذهب والفضہ سونا اور چاندی کے, والخیل المسومہ اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے, والانعام اور مویشی, والحرس اور کیتی, یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اشیاء مرغوبہ ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب کے سب دنیا کی زندگی فانی ہے, اور یہ سب کے سب دنیا کی زندگی کا فانی سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خوبصورت ٹھکانہ ہے جنت. یہاں جو صبر کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرے گا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے جہاں ہر نعمت ہے اور مستقل ہے. اور یہ جو سامان ہے, یعنی یہ جو مرغوبات ہے, شیطان ہمیں بہکا کر ان کی طرف لے جاتا ہے, اور انہی کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں مقصد سے محروم اور غافل کر دیتا ہے. دنیا فانی ہے, دنیا کا یہ سامان بھی کیا ہے؟ فانی ہے. اسی لیے حضرت, اور یہاں سر فرست کس کا ذکر ہے؟ خواتین کا ذکر ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء, سب سے خطرناک فتنہ مردوں کے لیے وہ کیا ہے؟ عورتیں ہیں. لیکن دوسری جگہ عورت کے بارے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة, دنیا کے اندر سب سے بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے. یعنی جب آدمی دیکھے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو, اور جب آدمی حکم کرے تو فوراً تعمیل ہو, اور جب آدمی گھر سے نکلے تو پیچھے جو ہے نا وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے, اور اس طریقے سے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے, اور اس طریقے سے شوہر کے بچوں کی خوبصورتی کے ساتھ تربیت کرے. اور شوہر جب گناہ کی طرف, حرام کی طرف بڑھے تو بیوی اگر نیک ہے تو وہ دامن سے پکڑ کر اس کو جو ہے نا کھینچ کر منع کرے گی اور روکے گی, تو ایسی بیوی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. تو سر فرست کے اندر نساء کا ذکر ہے. قل اؤنبئکم, یہ حسن المآب, عندہ حسن المآب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ بہت خوبصورت ٹھکانہ ہے. اب یہاں حسن المآب کی تفصیل آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا بتاؤں میں تم کو اس سے بہتر؟ یعنی شیطان نے جو چیزیں آپ کے سامنے خوبصورت کر کے پیش کی ہے, اس سے بہتر آپ کو بتاؤں؟ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم للذین اتقوا، وہ لوگ جو کیا ہے پرہیزگار ہے، للذین اتقوا عند ربهم جنات، اللہ کے ہاں ان کے ہاں اللہ کے ہاں ان کے لیے کیا ہے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ وہ ان باغات کے اندر رہیں گے، وازواج مطہرت، ساتھی ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، یہ متقین کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں. الذین متقین وہ لوگ ہیں، یقول ربنا اننا آمنا، جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. الصابرین، جو زحمت کے حالات پر صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور ہر موڑ پر وہ سچ کہنے والے ہیں، والقانتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم بجا لانے والے ہیں، والمنفقین، خیر کے راستوں میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر استغفار پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے توبے کی درخواستیں لگاتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہے. حدیث میں جس طریقے سے آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، رات کے آخری حصے میں اٹھتا ہے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے جو ہے نا ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ رات کو اٹھ کر جب دعا مانگتے ہیں تو وہاں نہیں روتے ہیں، تنہائی میں دعا مانگتے تو وہاں نہیں روتے ہیں، مجموع میں جو ہے نا روتے ہیں. حالانکہ مجموع میں رونے والا یہ دو نمبر کا آدمی ہوتا ہے، اللہ والا کبھی مجموع میں نہیں روتا، مخلوق کے سامنے نہیں روتا. جب آپ تنہائی میں دعا مانگتے ہو اس وقت کیوں نہیں روتے ہو؟ جب اجتماعی دعائیں لوگوں کے مجموع میں مانگتے ہو اس وقت تمہیں رونا آتا ہے اور آنکھوں سے جو ہے نا آنسو گرتے ہیں. یہ سارا جو ہے نا انفرادی ہوتے ہیں جو مجموع میں روتے ہیں، تنہائی میں جو ہے نا پھر ان کو رونے. حالانکہ تنہائی میں آپ جب دعا مانگے وہاں روئے، اور اگر مجمع میں آپ دعا مانگ رہے ہیں وہاں اگر رونے بھی آتا ہے تو وہاں نہ روئے، تاکہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف قسم کے سوالات نہ اٹھائے. تو والمستغفرین بالاسحار، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہاں پھر توحید کے مضمون کا دوسری مرتبہ یادہ ہے. شہد اللہ ہو، اللہ نے گواہی دی ہے، یہ دلیل وحی ہے توحید باری تعالیٰ کے اوپر، انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں. یہ دلیل نقلی منقول از ملائکہ ہے. وَأُولُ الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں. یہ دلیل نقلی مصقول از اہل علم ہے. قائماً بالقسط، کہ وہ نظام کو اعتدال کے ساتھ قائم رکھے ہوئے ہیں. یہ دلیل عقلی ہے، دعوی توحید کے اوپر یہ دلیل عقلی ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اب یہ جو دلائل آپ کے سامنے بیان ہو گئے، دعوی توحید آپ کے سامنے آ گیا اور دعوی سو توحید کے اوپر دلیل وحی بھی آ گئی، اور اس طریقے سے دلیل نقلی بھی آ گئی اور دلیل عقلی بھی آ گئی. اب یہاں پر جو ہے نا تمام کے تمام دلائل کا ثمرہ ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، تینوں دلائل کا ثمرہ ہے. اللہ تبارک، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، لائق عبادت کا نہیں ہے مگر وہ اللہ ہے جو زبردست حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، حقانیت اسلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. ومختلف الذین اوت الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم، اسلام ابتدائی سے جو ہے نا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے. دین ابتدائی سے اسلام ہے، شرائع جو ہے نا وہ بدلتے رہے لیکن دین ہمیشہ جو ہے نا، دین اسلام جو ہے نا وہ ہمیشہ کیا رہا؟ ایک ہی رہا، اور شرائع جو ہے نا وہ بدلتے رہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ آگے زجر بیان کرتے ہیں اہل کتاب کے لیے. ومختلف الذین اوت الکتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم. یعنی امت تو ابتدا سے متحد تھی اور اختلافات امت کے اندر نہیں تھے. اختلافات کس نے پیدا کیے امت کے اندر؟ یہود کے علماء نے پیدا کیے ہیں, اور اس طریقے سے گمراہ مولویوں نے امت کے اندر اختلافات پیدا کیے ہیں. کب اختلافات پیدا کیے؟ علم آنے کے بعد. کیوں پیدا کیے؟ بغیاً بینہم, آپس کے اندر زد کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے. وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, جو انکار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب, یا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب نمٹانے والے ہیں, یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی, اور تمام کے تمام جو ہے نا گواہ اور اس طریقے سے ثبوتیں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب جو ہے نا فرمائیں گے, اور اس کے بعد ان کو جہنم کے آگ میں ڈالیں گے. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلوک کا تذکرہ ہے معاندین کے ساتھ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے رہیں تو آپ ان سے یہ کہے, أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ, میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا. کس کے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو حوالے کر دیا. کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ, اور اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی, یہود اور نصارہ, وَالْأُمِّيِّينَ اور اس طریقے سے مشرکین, أَأَسْلَمْتُمْ, کیا آپ اسلام لائے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا, اگر وہ اسلام لاتے ہیں, فقد اهتدوا, تو گویا کہ ان کو ہدایت مل گئی. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اور اگر وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں اور اسلام نہیں لاتے ہیں تو آپ پر صرف تبلیغ ہے, ہدایت دینا آپ پر آپ کے بس میں نہیں ہے. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, آپ نے اپنا فریضہ ادا کر لیا. واللہ بصیر بالعباد, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کون پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور کون پیغمبر کی دعوت کو ٹھکراتا ہے. وہ سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. آپ کا کام ہے تبلیغ, ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنا فریضہ ادا کریں, لوگ دعوت قبول کرے یا نہ کرے, اسلام کی طرف آئے یا نہ آئے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے. جو نہیں آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے, جو آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزا دیں گے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, ان لوگوں سے جب کہا گیا, یا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلموا, تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ اسلمنا, ہم اسلام لے کر آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کذبتم, تم نے جھوٹ کہا کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں. کیف یصح اسلامکم وتثبتون للہ ولدا, تمہارا اسلام کس طریقے سے صحیح ہوگا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہو؟ وتعبدون الصلیب, اور تم صلیب کی عبادت کرتے ہو. وتأکلون الخنزیر, خنزیر کھاتے ہو. اسلام لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام کے تمام تحریمات اللہ سے گریز کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں توحید کا عقیدہ جو ہے نا اختیار کرے, اور اس طریقے سے اپنا عمل درست کرے. سلیب کی عبادت یہ آپ کے بگڑے عمل کی علامت ہے, اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا یہ آپ کے بگڑے عقیدے کی علامت ہے, اور اس طریقے سے خنزیر کھانا یہ آپ کا جو ہے نا حرام سے نہ بچنے کے, اور اس طریقے سے تحریمات خداوندی کا سے نہ بچنے کا جو ہے نا کیا ہے, ایک شکل و صورت ہے. تو ان کاموں کے ساتھ آپ اگر یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام لے کر آئے ہیں, تو آپ کا اسلام اسلام نہیں ہے. اسلام کی جو حقیقت ہے اس کو اپنانا پڑے گا, تب آپ کا اسلام کیا ہوگا, صحیح ہوگا.
ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط. یہاں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے خباثتوں کو تذکرہ فرما رہے ہیں. کس کے پاس, کس کے سامنے؟ نجران کے جو نصارہ آئے تھے اور جو وفد آیا تھا ان کے سامنے, کہ دیکھو یہ تھے بنی اسرائیل. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, یہ ان کی پہلی بیماری تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین, اور یہ ان کی دوسری بیماری تھی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا کرتے تھے بغیر حق, نہ حق طریقے سے. ایک دن میں انہوں نے 43 انبیاء کو قتل کیا تھا اور 170 صالحین کو بھی ساتھ قتل کر دیا تھا ایک دن میں, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت بہت سارے انبیاء کو بھیجا تھا. اس زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے علاقوں کی طرف ایک ایک نبی کو جو ہے نا بھیجا جاتا تھا. تو ایک دن کے اندر 43 انبیاء انہوں نے قتل کیے تھے اور 170 صالحین کو انہوں نے قتل کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس خباثت کا یہاں تذکرہ فرما رہے ہیں. کس کے سامنے؟ نجران کے نصارہ کے سامنے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, یہ ان کی پہلی بیماری تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ویقتلون النبیین بغیر حق, انبیاء کو ناحق طریقے سے قتل کرتے تھے. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور ان نیک لوگوں کو بھی قتل کرتے تھے جو ان کو انصاف کا حکم دیا کرتے تھے. فبشرهم بعذاب علیم, ایسے تمام لوگوں کو آپ خبر دے دے دردناک عذاب کی, کہ تمہارا سارا کرتا درتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جانتے ہیں اور تمہارے جرم کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے جرم کی نوعیت اور کیفیت کو بھی جانتے ہیں. قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے. اولئک الذین حبطت اعمالہم, ادالے شبہ ہے, اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین, ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ اکارد ہو گئے, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی, اور سزا کے وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ان کے جو یہ نعرے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں اور اسی طریقے سے ہم انبیاء کے اولاد ہیں, اور ہمارے لیے جنت ہے, ہمارے لیے عذاب نہیں ہے, اور اگر ہمیں جہنم کے اندر ڈالا بھی گیا تو چند دنوں کے لیے, تو ان کے یہ تمام کے تمام نعرے درے کے درے لے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اولئک الذین حبطت اعمالہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکارت کر دیا, دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وما لهم من ناصرین, قیامت کا دن آنے والا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دیں گے, تو سزا دینے کے وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا, اور کوئی بھی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله, یہاں اللہ تبارک و تعالی جو یہود کا تقبیح فرما رہے تھے اور ان کی قباحت کو بیان فرما رہے تھے, تو گویا کہ اس آیت کے اندر اس قباحت کا تتمہ ہے. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ علم دیا گیا تھا, یعنی تورات کا کچھ علم ان کو دیا گیا تھا. یدعونا الى کتاب اللہ لیحکم بینہم, ان کو قرآن مجید کی طرف دعوت دی جاتی ہے. لیحکم بینہم, تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون, اور پھر ایک جماعت ان میں سے پھر جاتی ہے اور وہ اعراض کرتے ہیں اور اس طریقے سے غافل بنے ہوئے ہیں قرآن مجید کے احکامات سے. مطلب یہ ہے کہ کچھ علم ان کو دیا گیا تھا تورات وغیرہ کا, اور اس طریقے سے تورات کے اندر خبر دی گئی تھی قرآن مجید کی اور آخری پیغمبر کی, تو گویا کہ جب قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اور ان کے آپس کے اندر اختلافات تھے, اور ان کے اختلافات کا بہترین فیصلہ قرآن مجید کے اندر موجود تھا, تو جب ان کو دعوت دی گئی کہ آپ قرآن مجید کی طرف آئے تاکہ آپ کے اختلافات کا جو صحیح فیصلہ ہے وہ آپ کو دیا جائے، اس طریقے سے آپ کے اختلافات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے اور ٹھوس فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار. انہوں نے اعراض کیوں کیا؟ ذالک یہ جو ان کا اعراض ہے، بانہم یہ سبب اعراض ہے کہ انہوں نے اعراض کیوں کیا، اعراض کا سبب کیا تھا؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں نہیں لگے گی مگر چند دنوں کے لیے. تب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے تھے اور ان کا خیال اپنے بارے میں یہ تھا کہ ہم تو جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، ہم تو پیدا کیے گئے ہیں جنت کے لیے. اس لیے جو ہے نا وہ ہمیشہ اعراض کرتے تھے اور اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا عقیدہ تھا اگر ہمیں جہنم میں ڈالا بھی گیا بھی تو کتنے دنوں کے لیے، چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. اور دھوکے میں رکھ کر ان کو ان کے دین کے بارے میں، ما كانوا يفترون ان کے جو اپنی بنائی ہوئی من گھڑت باتیں تھی اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دھوکے میں پڑے رہے. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، تخویف اخروی ہے، پھر کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن کے لیے جس کے آنے میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے. وفیت کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا اس کے کیے کا. وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. اگر کسی نے نیکی کی ہے تو نیکی کا جزا اس کو پورا دیا جائے گا، اور اس طریقے سے اگر کسی نے بدی کی ہے تو اس کے ہر بدی اور ہر ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. قیامت کا دن آئے گا، ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. یہ جو ان کے بات دلوں کے اندر من گھڑت باتیں اور بے بنیاد باتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم انبیاء کے اولاد ہیں، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اگر ڈالا جائے گا چند دنوں کے لیے، یہ ساری بے بنیاد باتیں ہیں اور اس طریقے سے بے سند باتیں ہیں. قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو اس کی کیے کا جزا یا سزا دیں گے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ابو حارثہ کا تذکرہ آ چکا ہے، وہ جانتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے اور حق سچ نبی ہے، لیکن ان کی باتیں آپ کے سامنے آ گئی. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ روم کے بادشاہوں نے ہمیں بڑا مال دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے تو وہ ہم سے مال، عزت، عہدہ، منصب سب کچھ واپس لے لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، آج روم کے بادشاہت اگر نصارہ کے پاس ہے تو یہ اقتدار تو اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اصل مالک تمام کے تمام کرسیوں کا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مرضی کا مالک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے جس کو کرسی دی، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج اگر انہوں نے روم کے بادشاہوں کو وہاں کی کرسی دی ہے تو کل روم کے بادشاہوں سے وہاں کی کرسی اور اقتدار لے کر عرب کے بدوؤں کو بھی دے سکتا ہے. اور پھر مثال موجود ہے، روحانی سلطنت جو بنی اسرائیل کے پاس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روحانی سلطنت اور اس طریقے سے آخری نبی بنو اسماعیل میں سے بھیجا، تو گویا کہ وہ روحانی سلطنت جو کافی عرصے سے بنی اسرائیل کے پاس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے لے کر کس کو دے دی؟ بنو اسماعیل کو دے دی. تو یہ جو دنیا کی سلطنت ہے، روحانی سلطنت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو روحانی سلطنت جب اس نے بنی اسرائیل سے لے کر بنو اسماعیل کو دے دی تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ روم والوں سے اقتدار لے کر عرب کے بدوؤں کو دے دے؟ لہذا آج تم روم والوں کے اقتدار کی وجہ سے، ان کی کرسی اور منصب کی وجہ سے حق بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہو، اور اس طریقے سے منصب اور مال بچانے کے لیے تم اللہ کے آخری نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہے، تو یہ تمہاری بڑی غلطی ہے. قل اللہم، یعنی قل آپ کہہ دیجئے، اللہم یا اللہ مالک الملک، جو ہر ریاست کا کیا ہے؟ مالک ہے. تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ تو دیتا ہے ملک جسے چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے تو اس سے اقتدار اور کرسی حکومت واپس لیتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں. بیدک الخیر، سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن کے اندر، اور دن جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور کبھی داخل کرتا ہے دن کو رات کے اندر، دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات بڑی ہو جاتی ہے. وتخرج الحی من المیت، نکالتا ہے زندہ کو مردے سے. وتخرج المی من الحی، اور نکالتا ہے میت کو کس سے؟ مردے کو زندے سے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جسے چاہتا ہے اس کو رزق دیتا ہے بے شمار. یہ تمام کے تمام خزانے تیرے پاس ہے. تو اس طریقے سے ان کو آگاہ کیا کہ آپ روم والوں کے مراعات کی وجہ سے، روم والوں کے مراعات کی وجہ سے، ان کے نذرانوں اور شکرانوں کی وجہ سے جو حق سے گریز کرتے ہو، آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو، یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے. آج روم والوں کے پاس اگر اقتدار ہے، کرسی ہے، اور اس طریقے سے مال دولت ہے، تو کل روم والے غلام بھی ہو سکتے ہیں. اور وہی ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، روم کے تاج جو ہے نا مسلمان گلیوں کے اندر گسیٹ رہے تھے، اور اس طریقے سے یہ سپر طاقتیں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس طریقے سے ان کے جو حکومتیں تھیں وہ ختم ہو گئی. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، تعلقات چار قسم کے ہوتے ہیں کافروں کے ساتھ. ایک قسم کے تعلقات موالات کہلاتے ہیں، دلی دوستی. دوسرے قسم کے تعلقات مدارات کہلاتے ہیں. مدارات یعنی کسی کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بظاہر اس سے جو ہے نا تعلقات رکھنا، اور اس طریقے سے خوش خلقی سے پیش آنا. اور تیسرے قسم کے تعلقات ہے مواسات، یعنی ایک کافر مفلس ہے اور پریشانی میں ہے، اور آپ نے اس کی کوئی مدد کی. اور چوتھے قسم کے تعلقات ہے معاملات، یعنی کافروں کے ساتھ تجارت کرنا. تو پہلی قسم کے تعلقات یعنی موالات، وہ تو جائز نہیں ہے. دلی اور جگری دوست کسی کافر کو بنانا جائز نہیں ہے، مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس قسم کے تعلقات تو کافروں کے ساتھ قائم کرنا اور اس طریقے سے پیدا کرنا یہ ناجائز ہے. اور باقی جو تین قسم کے تعلقات ہیں وہ کافروں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء، یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمائی ہے کہ مومن کافر کو دوست نہ بنائے، تو یہاں دوست سے مراد کیا ہے؟ موالات. یہاں نہیں جو ہے نا کس سے ہے؟ موالات سے نہیں ہے. اولیاء من دون المومنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر، یعنی زجر ہے مومنین کے لیے کہ آپ کافروں کو دوست نہ بنائے مسلمانوں کو چھوڑ کر. دلی دوست اور جگری دوست جو ہے نا آپ کسی کافر کو نہ بنائیں. اگر آپ نے کسی کو دوست بنانا ہے، دلی دوست اور جگری دوست، تو کسی مسلمان کو بنائیں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو آدمی ایسا کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر موالات والے تعلقات کسی کافر کے ساتھ رکھے گا اور کسی کافر کو اپنا دلی دوست بنائے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، نہیں ہے اس کو اللہ کے ہاں کوئی تعلق، یعنی اس آدمی کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. الا ان تتقوا منهم تقاتن. ہاں مدارات کی اجازت ہے, مدارات کی کیا ہے اجازت ہے, اگر کرنا چاہو تو ان سے بچاؤ. الا ان تتقوا منهم تقاتن, اگر تم کرنا چاہو ان سے بچاؤ, یعنی ان کے شر سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر آپ ظاہری طور پر ان سے کیا کرتے ہو تعلقات رکھتے ہو تو اس کی گنجائش ہے ان کے شر سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. باقی یہ ہے کہ موالات جائز نہیں ہے کہ آپ ان کو جگری جو ہے نا دوست بنائیں اور اس طریقے سے دلی دوستی جو ہے نا ان کے ساتھ لگا کے رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو رو کے رکھے, یعنی تعلق اور دوستی جو ہے نا ایسے لوگوں کے ساتھ منائیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے سے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں کس سے, اپنے سے جو ہے اللہ تمہیں ڈراتے ہیں کہ میرے بندے جو کچھ میں نے آپ کے لیے ناجائز قرار دیا ہے اس کو ناجائز سمجھے, جو میں نے آپ کے لیے جائز قرار دیا ہے اس کو جائز سمجھے. جتنے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے اتنے تعلقات رکھ سکتے ہو, اور اس سے اگر مزید تم نے جو ہے نا تعلقات آگے بڑھا دیے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم بن جاؤ گے. اور یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت سخت سخت سزا دینے والا ہوں. اپنے سے اللہ پاک کیا کرتے ڈراتے ہیں, میں تمہارا رب ہوں ضرور تمہارا رب ہوں, لیکن یہ ہے کہ میں جب سزا دینے پہ آتا ہوں تو پھر بہت شدید اور بہت سخت سزا بھی دیتا ہوں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تم نے لوٹ کر جانا ہے, وہاں تمہارے کرتے درتے کا جزا سزا پھر تمہیں ملے گا. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ, تم جو کچھ چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر اپنے سینوں کے اندر اور جو کچھ تم کیا کرتے ہو ظاہر کرتے ہو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. یہاں علم کا بیان ہے. ویعلم ما فی السماوات, یہاں تعمیم علم کا بیان ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, یہاں قدرت کا بیان ہے, یعنی تم جو باتیں اپنے دلوں کے اندر چھپا کے رکھتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, یہاں تک کہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لہذا اگر تم نے یہ خبر اڑائی کہ میں نے کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ دوستی جو ہے نا لگا رکھی ہے اور ان کے ساتھ تعلقات جو ہے نا میں نے رکھے ہیں, اور آپ کا دلی میلان جو ہے نا ان کے طرف ہو اور وہ مدارات نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو موالات ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. قیامت کا دن آنے والا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کریں گے, سزا دیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے قانون کو ٹکرائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ٹکرائے گا اور اس طریقے سے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے کرے گا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف دلی دوست کس کو بنائے, مسلمان کو بنائے, مسلمانوں کو چھوڑ کر غیر مسلم کو دلی دوست نہ بنائے. مدارات اور اس طریقے سے مواسات اور معاملات کر سکتے ہیں, لیکن مدارات کے اندر بھی خیال رکھنا ہوگا کہ صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو مدارات کو جو ہے نا مدارات والے تعلقات رکھ سکتے ہیں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, یہ تخویف اخروی ہے کہ اس دن ہر آدمی پائے گا, ہر نفس پائے گا, ما عملت من خیر, جو اس نے بلائی کی ہے, محضرا اپنے سامنے, یعنی جو نیکی کی ہے وہ نیکی بھی آدمی ہر آدمی اپنے سامنے پائے گا. وما عملت من سوء, اور جو برائی کی ہے وہ برائی اس برائی کو بھی کیا کرے گا, یہاں محضرہ مقدر ہے. وما عملت من سوء محضرہ, اور جو برائی کی ہے وہ برائی بھی کیا ہوگی سامنے ہوگی. تب یہ ہے کہ اس دن آپ کی نیکی بھی آپ کے سامنے ہوگی اور اس طریقے سے آپ کی برائی بھی آپ کے سامنے ہوگی. لہذا اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی زندگی محتاط گزارے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں اور تمہاری اچھائیوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے اور تمہاری برائیوں کو بھی جمع کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن آپ کی اچھائی بھی سامنے ہوگی اور آپ کی برائی بھی سامنے ہوگی. تود لو ان بینہا و بینہ امدا, یہ تحسر ہے مجرمین کے لیے, تحسر ہے مجرمین کے لیے. کیا مطلب؟ تود لو ان بینہا, آرزو کرے گا مجرم جس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا, جرم کیے ہوں گے, ایسا مجرم کیا کرے گا؟ آرزو کرے گا, لو ان بینہا و بینہ امدا, کاش کاش آج میری نفس کے درمیان, وبینہا سے ضمیر راجع نفس کی طرف, کاش آج میری نفس کے درمیان, وبینہ ضمیر راجع عمل کی طرف, اور میرے عمل کے درمیان کیا ہوتا آج؟ امدا, بہت بڑی مسافت, امدا بعید, امدن بعیدا, یعنی بہت بعید جو ہے نا مسافت ہوتی, کاش آج میرے درمیان اور میرے عمل کے درمیان, اور یہ جو میرا ناکارا عمل ہے اور یہ جو میرا سیاہ عمل ہے, کاش کاش آج یہ میرے نظروں سے اوجھل ہوتا اور اس طریقے سے میرے سامنے نہ ہوتا. یہ پچھتاوا ہوگا پھر اس دن, لیکن اس دن کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے سے, بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس مضمون کا یادہ کرتے ہیں, وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ڈراتے ہیں اپنے سے, وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کیا ہے؟ مہربان بھی ہے. عقائد اگر درست ہے اور اس طریقے سے جت اگر صحیح ہے اور سستی کاہلی کی وجہ سے اعمال میں کمی کوتاہی ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کیا ہے؟ بے حد مہربان ہے, ایسے خطاؤں کو پھر کیا کرے گا؟ معاف کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے موالات سے منع کرنے کے بعد, کافروں کے موالات سے منع کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اللہ سے محبت کے معیار کو بیان فرمایا ہے. کافروں کے موالات سے اللہ نے منع کیا اور اس کے بعد اب اللہ پاک اللہ کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. اگر آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, اللہ کی محبت, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, یہ ثمر اتباع ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, یہ حکم ہے اتباع رسول کا, یحببکم اللہ, یہ ثمرہ ہے اتباع رسول کا. جب اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور جب اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے تو پھر تمہارے خطاؤں کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے. واللہ غفور الرحیم, اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے پیغمبر, ہاں, اطیعوا اللہ والرسول, اصل اطاعت اعتقاد رسالت ہے. اطیعوا اللہ والرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. فان تولوا فان اللہ لا يحب الكافرین, اگر تم پھر گئے اللہ کے رسول کے اطاعت سے, تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں, کافروں کو پسند نہیں کرتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران, نصارہ کے نجران کے جو نصارہ آئے تھے انہوں نے ایک بات حضرت کے سامنے یہ بھی رکھی تھی کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو جواب آیا کہ کافر اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. یعنی جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی کا جو نبی آپ کی طرف آئے اس نبی کی اطاعت کرو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور اب چونکہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، لہذا اے نجران کے نصارہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننا چاہتے ہو تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو اور آخر نبی کا کہنا مانو. اگر ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہیں بنو گے بلکہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کافر، اور کافر اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. اور پھر اسی کے ذیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند انبیاء اور اس طریقے سے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اسی تذکرے کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مریم کا واقعہ بھی آئے گا، اور اس طریقے سے حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا. ان اللہ اصطفى آدم، اللہ نے پسند کیا آدم علیہ السلام کو، ونوحا اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو، آل عمران کو. یہ آل عمران دو ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور ایک عمران حضرت مریم کے والد تھے. تو یہاں عمران سے مراد وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد تھے، بلکہ وہ عمران مراد ہے کہ جو حضرت مریم کے والد تھے، کیونکہ آگے جو تذکرہ ہے اسی کا ہے جو حضرت مریم کے والد ہے. اور یہ جو سورت ہے اس سورت کو آل عمران بھی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس طریقے سے مریم کا واقعہ ہے. وآل عمران علی العالمین، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو پسند کیا سارے جہان سے. ذریتا بعضها من بعض، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اولاد تھے، بعض اولاد تھے ایک دوسرے کے. ذریتا بعضها من بعض، جو اولاد تھے ایک دوسرے کے. واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اذ قالت امراۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یہ جو امراۃ عمران ہے ان کا نام حنہ تھا. اذ قالت امراۃ عمران، جب کہا عمران کی بیوی حنہ نے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے اس کا نظر مانا ہے کہ یہ کیا ہوگا؟ ہر قید سے آزاد ہوگا، اور میں نے اس کو وقف کر رکھا ہے بیت المقدس کی عبادت حفاظت کے لیے اور خدمت کے لیے. فتقبل منی، یا اللہ اس نظر کو قبول کیجیے. انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا جاننے والا ہے، یعنی میرے دل کے ارادے کو، میرے آواز کو تو ہی سنتا ہے، اور اس طریقے سے میرے دل کے ارادوں کو تو ہی جانتا ہے. فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب بچہ پیدا ہو گیا تو کہنے لگی کہ یا اللہ وہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت، جو کچھ پیدا ہوا وہ اللہ کے علم میں ہے. یہ جملہ معترضہ ہے بیچ کے اندر. ولیس الذکر کالانثی، ولیس الذکر کالانثی، یعنی لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو کام لڑکا کر سکتا ہے وہ کام تو لڑکی نہیں کر سکتی. تو میں نے تو یہ نظر مانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے جو بچہ دیں گے میں نے وقف کر دیا بیت المقدس کے خدمت کے لیے. اب خدمت تو لڑکا کر سکتا ہے، لڑکی تو خدمت نہیں کر سکتی. بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے. وانی سمیتھا، اس کا عاطف ہے کس کے اوپر؟ انی وضعتھا کے اوپر. رب انی وضعتها انسا و انی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم رکھا. و انی اعیذها بکا، اور یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کے اولاد کو، و ذریتها، اس کو اور اس کے اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے. فتقبلها ربها بقبول حسن، کیونکہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے نظر مانا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قبول فرمایا اور انتہائی یعنی اچھی طریقے سے قبول فرمایا. بقبول حسن کا مطلب کیا ہے؟ اچھی طرح. حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی بیت المقدس کی خدمت کے لیے کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا گیا، یہ حضرت مریم کی خصوصیت تھی، اور اس طریقے سے جو ہے نا ان کے والدین نے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ نظر مانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمایا اور اچھی طرح قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑھایا اچھی طرح، یعنی جتنی عمر، یعنی ایک سال میں ایک بچہ جس عمر کو پہنچتا ہے تو ایک مہینے کے اندر جو ہے نا وہ سال کے سفر سے زیادہ جو ہے نا وہ سفر طے کرتی تھی، اس قدر تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑھ رہی تھی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر اس کو سپرد کیا زکریہ علیہ السلام کی. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، یہ مریم کی کرامات کا تذکرہ ہے. كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی داخل ہوتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس کمرے میں، محراب سے مراد یہاں کیا ہے؟ کمرہ. تو گویا کہ مسجد کے اندر ان کو ایک کمرہ دیا گیا تھا، اس کمرے کے اندر یہ رہتی تھی، تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی ان کے کمرے میں تشریف لے جاتے تھے، وجد عندها رزقا، بے موسم پل وہاں موجود ہوتے تھے. قال یا مریم انا لك هذا، یہ ہے استعواذ زکریہ، مریم یہ پل آپ کو کہاں سے ملے، کہاں سے پل آئے ہیں؟ قالت ہوا، یہ زالہ استبعاد ہے، قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے جواب دے دیا کہ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بے حساب بے شمار جو ہے نا رزق عطا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے. ہنالک دعا زکریہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسم پل موجود ہے، اور ظاہر ہے جیسے کہ آج کل شہروں کے اندر تو بے موسم پل موجود ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں کے اندر بے موسم پل موجود نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے اندر تو بالکل نہیں ہوتا تھا. موسم کا پل جو ہے نا وہ چند دن کے لیے ہوتا ہے، اور جب موسم گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد پل نہیں ملتا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے موسم پل حضرت مریم کو عطا کیے ہیں، تو اب اگرچہ اولاد کا زمانہ گزر چکا ہے، میرے ہاں اولاد نہیں ہے، بڑھاپا جو ہے نا وہ لگ چکا ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اولاد کی عمر نہیں ہے، لیکن جو اللہ مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے تو وہ زکریہ کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے. ہنالک دعا زکریہ ربہ، یہاں زکریہ کو اپنی بات یاد آئی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دیا. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبۃً، دعا مانگی کہ اللہ ہب لی، عطا کرے مجھے، من لدنک اپنی طرف سے، ذریۃً طیبۃً، پاکیزہ اولاد. انک سمیع الدعا، یا اللہ تو ہی دعا سننے والا ہے. فنادتہ الملائکہ، اب دعا جو ہے نا وہ قبول ہو گئی، اجابت دعا. فنادتہ الملائکہ، فرشتے نے آواز دی. وہو قائم یصلی، زکریہ علیہ السلام کھڑے تھے اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ دعا مانگ رہے تھے. یصلی یہاں کس کے معنی میں ہے؟ یہ دعا کے معنی میں ہے. وہو قائم یصلی، کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے. فی المحراب، اپنے جو ہے نا عبادت خانے کے اندر. ان اللہ یبشرک، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. کس کا؟ یحییٰ کا، یعنی بشارت بھی دے دی کہ بیٹا پیدا ہوگا، نام بھی بتا دیا کہ نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. مصدقا بکلمۃ من اللہ، مصدقا تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمت من اللہ، یاد رکھے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمت من اللہ اللہ کے حکم کا، تصدیق کرنے والا ہوگا کس کا؟ اللہ کے حکم کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو وہ بار بار جو ہے نا یہ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے اور ان کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ یہ خبر بیان کیا کرتے تھے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمت من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا، وسیدن اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً اور اس طریقے سے عورتوں سے گریز کرنے والا ہوگا، ونبیاً اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوگا، من الصالحین نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ تمام کے تمام صفات بتائی گئی ہے اس بچے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا کریں گے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب زکریہ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کیفیت کے بارے میں کہ اللہ بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرا بچہ کیسے پیدا ہوگا، وقت کیونکہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اسی بیوی سے اللہ دیں گے یا دوسری شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ بیوی تو بانج ہو گئی ہے، تو کیفیت کیا ہوگی؟ انا یکون لی غلام، یا اللہ میرے بچہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ پہنچ چکا ہے میرے پاس بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانج ہو گئی ہے، اولاد کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے۔ قال کذلک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسی طرح اللہ کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیا، اب خوشیاں شروع ہو گئی، تو فوراً مطالبہ کر دیا علامت کا کہ اللہ کوئی علامت، تاکہ اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ قال رب اجعل لی آیا، یا اللہ میرے لیے کوئی علامت جو ہے نا وہ مقرر کرے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ علامت یہ ہوگی کہ آپ لوگوں کے ساتھ تین دن بات نہیں کر سکیں گے، الا رمزا، مگر اشاروں سے۔ حالانکہ ذکر کر رہے تھے، اس وقت زبان بہت اچھی طریقے سے چلتی تھی، لیکن دنیاوی بات جب کرنا چاہتے تھے تو پھر زبان رک جاتی تھی، پھر اشاروں سے بات کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ علامت ہوگی، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، یاد کر اپنے رب کو بہت زیادہ، وسبح، اور پاکی بیان کر جب یہ علامت ظاہر ہو جائے، بالعشی والابکار، صبح شام بطور شکر، صبح شام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرے جب یہ علامت ظاہر ہو جائے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب مریم کی فضائل شروع ہو گئی، جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پسند کیا ہے بچپن سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تیرا بچپنا تھا اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا، پسند کیا، وطہرک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا، ناپسندیدہ افعال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اول دن سے پاک رکھا ہے، وطہرک، ناپسندیدہ افعال سے اللہ نے آپ کو پاک رکھا ہے، واصطفاک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چنا اور پسند کیا بالغ ہونے کے بعد بھی، بچپن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ کو پسند کیا، اور بالغ ہونے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا اور آپ کا انتخاب کیا۔ اعلیٰ نساء العالمین، اس زمانے کے تمام عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک، اب فرائض مریم بیان فرما رہے ہیں، یا مریم، اے مریم اقنوتی، بندگی اختیار کر لے رب کے، اپنے رب کے، وسجدی اور سیدھا کر، ورکعی رکو کر، مار را کے رکو کرنے والوں کے ساتھ. یہ مریم کی خصوصیت ہے. اس زمانے کے اندر جماعت کے ساتھ عورتوں کے لیے نماز پڑھنا اگرچہ جائز نہیں تھا، لیکن مریم کو خصوصی اجازت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے. یہ ان کی خصوصیت تھی. ذالک من انباء الغیب، اب یہ درمیان کے اندر جملہ معترضہ ہے برائے اثبات رسالت. ذالک من انباء الغیب درمیان کے اندر جملہ معترضہ ہے برائے اثبات رسالت. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتائی ہے. وما کنت لدیہم، اور اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جس وقت وہ اپنے تیر خوراندازی کے لیے ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی. لیعلمو، تاکہ وہ جان لے. ایہم یکفل مریم، کہ کون جو ہے نا مریم کا کیا ہوگا، کفیل ہوگا، کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. اذ یختصمون، جس وقت لوگ جھگڑ رہے تھے قرآن ڈالنے سے پہلے. قرآن ڈالنے کے بعد تو پھر لڑائی اور جھگڑا ختم ہو گیا، لیکن قرآن ڈالنے سے پہلے عزیز و اقارب جتنے سب کیا کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، اور ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں کفالت کروں گا، میں کفالت کروں گا. تو اسی جھگڑے کی وجہ سے پھر نوبت آئی کس کے، قرآن ڈالنے کی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کنت لدیہم، وما کنت لدیہم، اے پیغمبر آپ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے. جس وقت وہ کیا ڈال رہے تھے، قرآندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے اور تیر ڈال رہے تھے. تو ثابت ہوا کہ پیغمبر حاضر ناظر نہیں ہے. اگر پیغمبر حاضر ناظر ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفی کرتے کہ اس وقت آپ ان کے ساتھ نہیں تھے. جس وقت وہ کیا کر رہے تھے، قلم ڈال رہے تھے قرآندازی کے لیے. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک، اب یہاں سے جو بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم کو دی گئی تھی، اس بشارت کو ذکر فرما رہے ہیں. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں. بکلمۃ منہ، اپنے ایک حکم کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس حکم کے، اپنے اس حکم کے خوشخبری دے رہے ہیں. اور اس وہ جو حکم ہوگا وہ کیا ہے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم. اس کا نام کیا ہے، مسیح عیسی ابن مریم ہے. یہ مسیح اصل میں کیا تھا، مشیح تھا، مبارک کے معنی میں. وجیہن، اور وہ کیا ہوگا، مرتبے والا ہوگا. پھر دنیا والا آخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کس کا والا ہو؟ کس کیا ہوگا، مرتبے والا ہوگا. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب لوگوں میں سے ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا جھولے میں. وَكَهْلًا، اور عدیل عمر میں بھی. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوگا کاملین میں سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں خوشخبری کے اندر. جو خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی کس کو، حضرت مریم کو. قالت ربی انا یکون لی ولد، مریم کہنے لگی کہ یا اللہ، استعجاب مریم ہے، یا اللہ کس طریقے سے میرا بچہ پیدا ہوگا، میرے ہاں بچہ ہوگا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بچہ کیسے ہو گیا اللہ. قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ پاک نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے تو پیدا کرتا ہے، مرضی کا مالک ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو لفظ کن استعمال کرتے ہیں اور شے جو ہے نا وہ چیز موجود ہو جاتی ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کی دلیل ہے، اللہ اس کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے اس کو. وَالْحِكْمَتَ، اور سنت بھی سکھائیں گے. وَالتَّوْرَاتَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اس طریقے سے تورات اور انجیل بھی سکھائیں گے. تو یہاں کتاب سے مراد تورات انجیل اس لیے نہیں لے سکتے ہیں کہ تورات انجیل کا ذکر آگے صراحت کے ساتھ آیا ہے، تو اس لیے یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. تو یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، جس طریقے سے متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے نا تشریف لائیں گے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جرنیل سپاہی کی حیثیت سے جو ہے نا وہ کام کریں گے، اور اس طریقے سے قرآن مجید بھی لوگوں کو سکھائیں گے، اور اس طریقے سے حدیثیں بھی بیان کریں گے، یہ سب کام کریں گے. رسولاً الی بنی اسرائیل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. انی قد جئتکم، اب درمیان کے اندر عبارت مقدر ہے، فلما بعثہ قال لهم انی رسول اللہ علیکم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف کیا ہوں؟ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. انی قد جئتکم بآیۃن، انی قد جئتکم بآیۃن، تحقیق میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس آیۃن، نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، جو میری نبوت کی کیا ہے؟ نشانی ہے. میں وہ نشانی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. انی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ تفسیر ہے اس نشانی کے، ان معجزات کی. انی اخلق لکم من التین کہیات الطیر، میں تمہارے لیے بناؤں گا من التین، مٹی سے، کہیات الطیر، پرندے کا مجسمہ. فانفخ فیہ، پھر اس کے اندر جو ہے نا روح جو ہے نا پھونک ماروں گا، فیکون طیرن، تو وہ سچ مچ پرندہ بن جائے گا اور اس طریقے سے جو ہے نا اڑنے لگ جائے گا. میں تمہارے لیے کیا بناؤں گا؟ مٹی سے جو ہے نا پرندے کا ایک مجسمہ بناؤں گا، اور پھر اس کے اندر پھونک ماروں گا اور وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ سچ مچ پرندہ بن جائے گا، اور اس طریقے سے زندہ پرندہ بن جائے گا اور اڑنے والے پرندہ بن جائے گا. لیکن آگے فرماتے ہیں باذن اللہ، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا معجزہ ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. باذن اللہ، وابرئ الاکمہ والابرص، اور میں ٹیک کروں گا پیدائشی نابینا کو، اور اس طریقے سے کوڑی اور برس کے مریض کو. واحی الموتا، اور زندہ کروں گا مردے کو. باذن اللہ، یہ ذاتی کمال نہیں ہے میرا، بلکہ یہ میرے رب کا دیا ہوا کیا ہے؟ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طریقے سے کروں گا. وانبئکم، اور یہ بھی میرا معجزہ ہے کہ میں تمہیں خبر دوں گا، بما تاکلون وما تدخرون، جو کچھ تم کھا کر جو ہے نا آؤ گے تو میں بتاؤں گا کہ تم نے آج یہ کھایا ہے، اور جو کچھ گھر میں پیچھے گھر میں چھوڑ کے آؤ گے تو بتاؤں گا کہ گھر میں جو ہے نا پیچھے یہ چیزیں چھوڑ کے آئے ہو. وما تدخرون فی بیوتکم، یعنی جو کچھ تم نے گھر کے اندر جمع کر رکھا ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور اس طریقے سے جو کچھ کھا کر جو ہے نا آؤ گے وہ بھی بتاؤں گا. ان فی ذلک لآیت لکم، ان معجزات میں دلیل کافی ہے میرے نبی ہونے کے. لآیت لکم، ان معجزات کے اندر کیا ہے؟ لآیت لکم، دلیل کافی ہے میرے نبی ہونے کے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو بس یہ دلیل تمہارے لیے کافی ہے، مجھے اللہ کا نبی مانو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ. ومصدقا لما بین یدی، اور میں تصدیق کروں گا ان تمام کتابوں کے جو مجھ سے پہلے نازل کی گئی، من التورات، تورات وغیرہ. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، اور میں حلال قرار دوں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو اس سے پہلے تم پر حرام کی گئی تھی، جیسے کہ کشحوم، چربی وغیرہ. وکل ذی ظفر، ناخن والی چیز، جانور. وجئتکم بآیت، اور وجئتکم بآیت من اللہ، اور یہ جو نسخ ہے یہ میں اپنے طرف سے نہیں کروں گا، بلکہ میں اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا لے کر آیا ہوں؟ دلیل لے کر آیا ہوں. وجئتکم بآیت من اللہ, اللہ کی طرف سے دلیل لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واتعون, یہ اصول کامیابی ہے, اللہ سے ڈرو, میری اطاعت کرو. اطاعت اور تقوی یہ کیا ہے؟ اصول کامیابی ہے, اس کو اپناؤ. ان اللہ ربی و ربکم, یہ تکمیل عقیدہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیم کا خلاصہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم, اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, میں خدائی کاموں میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہوں, بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کا خلاصہ ہے اور یہ تکمیل عقیدہ ہے. فاعبدوہ, یہ تکمیل عمل ہے, لہذا تم اللہ کی عبادت کرو. فاعبدوہ, صرف کس کی عبادت کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, تکمیل عمل ہے. ھذا صراط مستقیم, یہی ہے راست سیدھی. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے عناد کو اور کفر کو, کہ قوم عناد پر اتر آئی ہے اور قوم جو ہے نا اس نے انکار کا راستہ اپنایا. قال من انصاری الی اللہ, تو اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا, من انصاری الی اللہ, کون ہے میری مددگار اللہ کے راہ میں, کون میرے ساتھ دے گا اور میری مدد کرے گا. قال الحواریون, حواریین کہنے لگے, نحن انصار اللہ, یعنی نحن انصار دین اللہ, ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر. وشہد بأننا مسلمون, اور تو گواہ رہو کہ ہم نے حکم کو قبول کیا. بأننا مسلمون, کہ ہم نے حکم کو کیا کیا؟ قبول کیا. یہ جو حواری تھے ان کے بارے میں اقوال مختلف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ شہزادے تھے, اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ دھوبی تھے, کیونکہ حواری کا معنی کیا ہے؟ خالص سفیدی, خالص سفیدی. تو یہ لوگ کپڑوں کو پاک صاف کرتے تھے, اس لیے ان کو حواری کہتے تھے. یا دھوبی تھے اور یا یہ ہے کہ شہزادے تھے. اب آگے ربنا آمنا, یہ جو حواریین تھے یہ ان کے مناجات ہیں, مناجات حواریین. ربنا آمنا, اے ہمارے رب, ہم ایمان لے کر آئے ہیں. بما انزلتا, اس کتاب کے اوپر جو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے, انجیل. واتبعنا الرسولا, اور ہم نے رسول کے کامل اتباع اختیار کی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین, ہمارا نام لکھ دے, مع الشاہدین مصدقین, ماننے والوں میں ہمارا نام لکھ دے یا اللہ. یہ مناجات ہے کس کے؟ حواریین کے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اب ایک تدبیر یہودیوں نے کی, ایک مکر ایک تدبیر یہودیوں نے کی, اور ایک مکر اور ایک تدبیر اللہ تبارک و تعالی نے کی عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے. یہودیوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے, اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے. واللہ خیر الماکرین, اور کامیاب تدبیر کس کے ہے؟ اللہ کے. یہودی جمع ہو گئے اور انہوں نے کیا کہا؟ آپس کے اندر مشورہ کر لیا, اور پھر ایک بڑا وفد بنا کر اپنے بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ یہ جو عیسیٰ کے نام سے لڑکا پیدا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ملحد ہے یا اور یہ ہمارے دین کو حرام کرنا چاہتا ہے اور اس طریقے سے یہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے, لہذا اس کو قتل کیا جائے. تو چونکہ عوام ساری کڑی ہو گئی تھی, تو اس لیے بادشاہ بھی عوام کے ساتھ ہو گئے, اور بادشاہ نے فیصلہ کر لیا, عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا, اور پھر لوگوں کو بھیجا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے. تو عیسیٰ علیہ السلام جہاں عبادت میں مشغول مصروف تھے, مخبری کرنے کے لیے جو آدمی اندر گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شکل صورت تبدیل کر دی, عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا. تو انہوں نے ایک تو تدبیر کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو پانسی چڑھانے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اٹھا لیا, کہ میں نے ایک نعمت دی تھی بنی اسرائیل کو, لیکن بنی اسرائیل نے اس نعمت کی قدر نہیں کی، لہذا میں اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہوں. اللہ پاک نے اپنی نعمت کو واپس لے لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح سلامت آسمانوں پہ اٹھایا. اور وہ جو آدمی تھا جس نے مخبری کی تھی، تیس روپے میں اس نے کیا کی تھی؟ مخبری کی تھی اپنی مہدی کے خلاف. اور وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمان $20,000 میں تو اپنی ماں کو بھیج دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ کتنی گندی ہے. ہم نے تو 30 روپے میں اپنے نبی کو بھیجا ہے اور اس کی مخبری کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں. اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تدبیر خداوندی ہے، اور تدبیر خداوندی کے اندر پانچ وعدے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. پانچ وعدے تدبیر کے اندر، ذرا دیکھیے غور سے. یا عیسیٰ انی متوفی کا، توفی کا معنی عوام الناس کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ موت کے ساتھ. لیکن بلاغا توفی کا معنی کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ روح مال جسد کے ساتھ کسی کو لے لینا. تو یہاں توفی یہ وفات کے معنی، موت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ توفی کا یہاں وہ معنی مراد ہے کہ جو عوام نہیں بلکہ جو معنی کون بیان کرتے ہیں؟ فصحا اور بلغا بیان کرتے ہیں، جو اہل علم بیان کرتے ہیں، علوم بلاغت کے جو ائمہ جو معنی بیان کرتے ہیں، یا وہ معنی مراد ہے. اور جو معنی عوام بیان کرتے ہیں وہ معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ عوام الناس توفی کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ موت. اور علوم بلاغت کے جو ائمہ ہیں وہ توفی کا معنی کیا بیان کرتے ہیں؟ یعنی روح مال جسد کسی کو کیا کر لینا، اپنے تحویل میں لے لینا. تو یہاں توفی کا یہی معنی مراد ہے. انی متوفی کا ورافعو کا، اے عیسیٰ میں آپ کو یعنی آپ کو میں روح مال جسد کیا کروں گا؟ اپنی تحویل میں لے لوں گا. ورافعو کا، اور اپنی تحویل میں لے کر پھر کیا کروں گا؟ اوپر اٹھاؤں گا. ورافعو کا الیہ، اوپر جو ہے نا اپنے پاس اٹھاؤ، اپنے طرف بلاؤں گا، اوپر اٹھاؤں گا. ومطہرو کا من الذین کفروا، اور پاک کروں گا آپ کو کس سے؟ من الذین کفروا، کافروں کے لگائی ہوئے تہمتوں سے آپ کو کیا کروں گا؟ پاک کروں گا. وجاعل الذین اتبعوک، اور بناؤں گا ان لوگوں کو اتبعوک جو تجھے رسول مانیں گے، فوق چاہے وہ مسلمان ہو اور چاہے جو ہے نا وہ کیا ہو، نصارہ ہو، لیکن جو بھی آپ کو رسول مانیں گے ان تمام کے تمام لوگوں کو میں کیا کروں گا؟ رکھوں گا. فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جو آپ کو رسول نہیں مانیں گے. الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک. سمجھے نا؟ تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا ہے، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر زمین پر اتاریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد میں، اور نیزے سے جو ہے نا دجال کو ماریں گے، اور دجال جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہی پانی ہو جائے گا. اور پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک جو ہے نا مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور بالکل آخری وقت میں مسلمانوں کو کوتور پر لے جائیں گے جب یاجوج ماجوج نکلنے کا وقت ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دعائیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کی وجہ سے یاجوج ماجوج کے گردنوں کے اندر نغف کیڑا پیدا فرمائیں گے، اور وہ بیک وقت جو ہے نا ہر آدمی کو ڈسے گا، یعنی وقت ایک ہوگا، اور تمام کے تمام قوم جو ہے نا یاجوج ماجوج کی وہ زمین پر گر جائے گی اور ختم ہو جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نیچے تشریف لائیں گے، لاشوں سے زمین بری پڑی ہوگی، اور اس طریقے سے خون اور پیپ جو ہے نا وہ زمین پر جو ہے نا وہ بہ چکا ہوگا، اور بہت زیادہ بدبو ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگیں گے بارش کے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسائیں گے اور بڑے بڑے پرندے آ جائیں گے، اس سے پہلے لاشوں کو اٹھا کر کائیوں میں ڈالیں گے اور پھر جو ہے نا بارش برسے گی اور زمین صاف ہو جائے گی، دھل جائے گی، پھر برکتیں جو ہے نا وہ زمین جو ہے نا وہ اپنی برکتیں کھولے گی، اور اس طریقے سے ایک انار کا جو دانا ہوگا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے کے نیچے ایک خاندان آئے گا، ایک بکری کا دودھ جو ہے نا وہ پورے گھرانے کے لیے کافی ہوگا، گائے کا دودھ جو ہے نا وہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور اونٹنے کا دودھ جو ہے نا وہ پوری قوم کے لیے کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ تو یہ تو ہمارا ایمان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدے بھی فرمایا کہ اے عیسیٰ وجاعل الذین اتبعوک، بناؤں گا ان لوگوں کو جو آپ کے اتباع کریں، کیا مطلب، جو آپ کو نبی مانیں گے، فوق الذین، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے جو ہے نا وہ نصارہ ہو، فوق الذین کفروا، ان کو رکھوں گا کس کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو جنہوں نے آپ کا کیا کر لیا، انکار کر لیا، الی یوم القیامۃ، قیامت تک، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میرے طرف تم سب کا آنا ہے، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں وہاں فیصلہ کروں گا ان تمام مسائل کا جس میں تم کیا کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، وہاں پھر جو ہے نا میں دیکھوں گا کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا، کون صحیح راستے پہ تھا اور کون غلط راستے پہ تھا، کون ظالم تھا اور کون مظلوم تھا، یہ سارے اختیارات میرے پاس ہیں، میں وہاں فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اب یہاں بیان فیصلہ ہے اور اس طریقے سے وعید دارین ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کو میں سخت عذاب دوں گا، پھر دنیا، دنیا کے اندر بھی تخویف دنیاوی ہے، والآخرہ تخویف اخروی ہے، آخرت کے اندر بھی ان کو سخت عذاب دوں گا، وما لہم من ناصرین، اور جس وقت میں ان کو سزا دوں گا اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر کسی کے اندر حکمت نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھے اور ان کے جو ہے نا مدد کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جنہوں نے ایمان لایا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کو پورا پورا دیا جائے گا ان کے اعمال کا اجر، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ پھر جملہ معترضہ ہے برائے اس بات رسالت حضر صلی اللہ علیہ وسلم، ذالک نتلوہ علیکا من الآیات و ذکر الحکیم، یہ جو ہم پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، آیات ہے اور ذکر حکیم ہے، یہ کیا ہے، ذکر حکیم ہے۔ تو گویا کہ ان آیات کے اندر وہ تمام کے تمام حقائق بیان کیے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے ہیں، اور اس طریقے سے کسی بتانے والے نے بھی آپ کو نہیں بتایا۔ تو ان آیات کے اندر ہم نے وہ تمام کے تمام حقائق وہ صحیح صحیح اور ٹک ٹک آپ کو کیا کر دیے، بتا دیے۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے سچائی کی علامت اور دلیل، اور اس طریقے سے آپ کی رسالت کی سچائی کی جو ہے نا دلیل ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کی صداقت بھی ثابت ہو گئی، آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ثابت ہو گئی اس جملہ معترضہ سے۔ ان مسل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم، اب یہاں پر جواب شبے کا کیا ہے، تکمیل ہے، یعنی نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو حضرت سے انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ پھر آپ بتائیں کہ ان کا والد کون ہے، تو ان کے اس شبے کا جواب تو دیا گیا، لیکن اب یہاں اس جواب کا تکمیل ہے، اس شبے کے جواب کا کیا ہے، تکمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے ہاں آدم کی مثال کی طرح ہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں ہے، باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تو اب تم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اگر اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر باپ بتایا جائے کہ باپ کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہی ہے کہ جو آدم کے ہے. آدم کو تو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, آدم کو میں نے, عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے باپ نہیں ہے. ذرا آدم کی طرف دیکھو, آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے. اور کس سے میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا؟ مٹی سے. اور جب میرا ارادہ ہوا تو میں نے لفظ کن استعمال کیا, آدم علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ تیار ہو گئے تھے. خلقہ من تراب, جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. ثم قال له کن فیکون, پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آدم علیہ السلام سے کن, ہو جا. فیکون تو ہو گیا, زندہ ہو گیا, کھڑا ہو گیا. الحق من ربک, یہ مضمون سابق کی تاکید ہے. الحق من ربک, حق وہی ہے جو تیرا رب کہے. الحق من ربک, حق وہی ہے کہ جو تیرا رب کہے. فلا تکونن من الممترین, لہذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, اب یہ دعوت مباحلہ ہے. یہ کیا ہے؟ دعوت مباحلہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ نجران کے نصارہ کے سامنے رکھا تھا, اور یہاں اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے قصے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے اس کے ماننے سے انکار کیا تھا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, آؤ تم اپنے خاندان کو لے کر آؤ اور میں اپنے خاندان کو لے کے آتا ہوں. میں خود بھی آتا ہوں اور اس طریقے سے اپنے عورتوں کو بھی لے کے آتا ہوں, اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنے بیٹوں کو بھی لے کے آتا ہوں, اپنے اولادوں کو بھی لے کے آتا ہوں. تم بھی آ جاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی لے کر آؤ, اور اس طریقے سے اپنے اولادوں کو بھی لے کر آؤ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت نازل ہو. پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا آتا ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اعلان مباحلہ کر دیا, اور اس طریقے سے آپ نے چیلنج دے دیا ان کو, تو وفد کے جو بڑے آئے تھے انہوں نے سر جوڑ کر مشورہ کرنا شروع کر دیا, اور پھر کہنے لگے کہ دیکھو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا نبی ہے, اور اللہ کے نبی کے ساتھ مقابلے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خاک ہو جاؤ گے, اور یہ عذاب پھر صرف تم پر نہیں کرے گا بلکہ تمہاری نسلوں پر بھی عذاب جو ہے نا یہ عذاب ان میں چلتا رہے گا. لہذا بہتر یہ ہے کہ مباحلہ کی طرف نہ جائیں, اور اس طریقے سے کوئی ایسی صورت اختیار کیا جائے کہ ہم یہاں سے عزت سے نکلے بھی, اور اس طریقے سے مسئلہ بھی حل ہو جائے. تو پھر انہوں نے شکست مان لی, اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جزیہ ادا کریں گے, مباحلے کی طرف نہیں آئیں گے, ہم کیا کریں گے؟ جزیہ ادا کریں گے, اور ہمیں جو ہے نا واپس جانے دیے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو جانے دیا, اور مباحلہ جو ہے نا پھر ہوا نہیں. اس لیے کہ وہ نہیں آئے, وہ سمجھ گئے کہ ہم مباحلہ کے لیے وہی آتا ہے کہ جس کا دل مطمئن ہوتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو مطمئن تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو صورتحال بیان کی ہے وہ بالکل کیا ہے؟ حق اور سچ ہے. اور ان کا دل مطمئن نہیں تھا, اس لیے وہ بھاگ رہے تھے مباحلے سے, اور بھاگ گئے. لیکن شکست انہوں نے مان لی, اور جزیہ دینے کے اوپر کیا ہو گئے؟ آمادہ ہو گئے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے, اسی مباحلے کا ذکر ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, جو لوگ آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں فیہ اسی قصے میں, من بعد ما جاءک من العلم, اس کے بعد جب آئی ہے آپ کے پاس سچی خبر, فقل تعالو, تو آپ کہہ دیجئے. تعالو یہ باب تفاعل سے امر ہے, تعالو امر کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. آ جاؤ ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے اولادوں کو بلاتے ہیں تم اپنے اولادوں کو لے کر آؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں، میں خود بھی آتا ہوں اور تم خود آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر التجا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکافرین، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کے اندر، التجا کے اندر جو ہے نا یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو کاذب ہے جھوٹا ہے یا اللہ تیری لعنت اس پر نازل ہو، ان ھذا لہو القصص الحق، نتیجہ اور خلاصہ بحث، ان ھذا لہو القصص الحق، یہ بیان ہے سچا، یہ جو بیان ابھی تک گزرا ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ بیان ہے سچا، وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور تحقیق اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والے ہیں، فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین، اب یہ زجر ہے، فان تولوا، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ پھر گئے، فان اللہ علیم بالمفسدین، اللہ تبارک و تعالی مفسدین کو جانتے ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں، وہ اللہ سے چپ نہیں سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پھر بہت سخت عذاب دیں گے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اب یہاں اہل کتاب کو دعوت توحید دی جا رہی ہے، قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے اہل کتاب سے، تعالوا الى کلمۃ، تعالوا الى کلمۃ، کلمے سے مراد یہاں کیا ہے؟ کلام، تعالوا الى کلام، آؤ اس کلام کے طرف، سواء بیننا وبینکم، جو برابر ہے، برابر مسلم ہے ہمارے ہاں تمہارے ہاں، مشترک ہے، یعنی برابر مسلم ہے وہ کلام ہمارے ہاں اور تمہارے ہاں، تم بھی اسے مانتے ہو، ہم بھی اسے مانتے ہیں، اور وہ کلام کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، کہ ہم عبادت نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی کریں گے، ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ بنائے کوئی کسی کو رب، من دون اللہ، اللہ کے سوا، کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کے سوا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ قبول نہ کرے، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو ان سے کہو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو حکم کے تابع ہیں، ہم تو حکم کی کیا ہے؟ تابع ہیں، یا اہل الکتاب لم تحاجون، اب یہاں اہل کتاب کا شکوہ جو ہے نا وہ بیان کیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التورات، کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التورات والانجیل الا من بعده، حالانکہ تورات انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کیے گئے، افلا تعقلون بطلان قولکم، تمہیں نظر نہیں آتا تمہاری بات کا باطل ہونا اور غلط ہونا، افلا تعقلون بطلان قولکم، یہ جو شکوے ہے اس میں نصارہ نجران کے ساتھ یہود مدینہ بھی شریک ہو گئے تھے، اور یہ حضرات کہتے تھے کہ ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، اور کبھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودی تھے، یہود کہتے تھے، نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، اور مشرک اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ملت ابراہیمی تو منسوخ نہیں ہے، تو اس لیے اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اوپر ہیں، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نعرے کا ضرب پڑ جائے گا، تو یہ ان کا شکوہ تھا، یہاں سے ان کے شکوے کا جو ہے نا، یہاں ان کے شکوے کا تذکرہ ہے، یا اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، یہودیت نصرانیت تو بعد میں آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو نہ تورات اتری تھی اور نہ انجیل اترا تھا. افلا تعقلون, تمہاری یہ بات تو بالکل من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے, اور اس طریقے سے قول باطل ہے, تمہیں اپنا قول باطل سمجھ نہیں آتا. ہا انتم ہا اولائے, ہا تم تو ایسے ہو, حاجت تم فی ما لکم بہ علم, تم تو جھگڑتے ہو, حاجت تم تو جھگڑتے رہے, فی ما لکم بہ علم, اس مسئلے کے اندر جس میں آپ کے پاس تھوڑا سا علم تھا. فلم تحاجون فی ما لکم فی ما لیس لکم بہ علم, اس بات میں تم کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں ذرہ برابر علم بھی نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو. ما کان ابراہیم یہودی, جواب ہے, اور اس طریقے سے شہادت خداوندی ہے. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی, ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما, ابراہیم علیہ السلام تو موحد تھے اور مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور نہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے تھے, پکے موحد تھے, نہ مشرک تھے, نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. تو ان کے تمام کے تمام کے جو نعرے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے, اور اصل علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو, مشرکین کو, کہ تم نہیں جانتے, اللہ ہی جانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے, نہ نصرانی تھے اور نہ مشرک تھے, بلکہ وہ موحد تھے اور اس طریقے سے مسلمان تھے. ان اول الناس بابراہیم للذی اتبعوه, ابراہیمی کے اعلان کا حقدار وہ آدمی ہے, للذین اتبعوه, وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا اتباع کیا, وہ ابراہیمی کہلانے کا لائق ہے. وہذا النبی, اور یہ پیغمبر, والذین آمنوا, اور ایمان والے, کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملت ابراہیمی پر, اور ظاہر ہے آپ کی امت بھی ملت ابراہیمی کے اوپر ہے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسکم, یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ خبر دیتے ہیں, یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں یہودیوں کے زلال کے بعد ان کے اضلال کو بیان فرما رہے ہیں. تو گمراہ تھے لیکن ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو بھی کیا کرے, گمراہ کرے. تو ان کے زلال کے بیان کے بعد ان کے اضلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ودت طائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ جن کے چاہت یہ ہے, اور وہ جماعت یہ چاہتی ہے, لو یضلونکم, کہ وہ تمہیں کیا کرے, کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کرے, اور تمہیں گمراہ کرنے میں وہ کیا ہو جائے, کامیاب ہو جائے. وما یضلون الا انفسهم, اور وہ گمراہ نہیں کرتے ہیں مگر کس کو, اپنے آپ کو, اس لیے کہ ان کے اس عمل کی نحوست واپس ان پر گرتی ہے. تو یہ گویا کہ مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا ہے بلکہ اپنے آپ کو کیا دینا ہے, دھوکہ دینا ہے. وما یشعرون, لیکن یہ حیوانات سے بھی نیچے گر گئے. حیوانات کے پاس اگرچہ عقل نہیں ہے لیکن شعور ضرور ہوتا ہے, اور ان کے پاس تو عقل تو تھی نہیں لیکن وہ شعور جو حیوانات کے پاس ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا. وما یشعرون, یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون, یہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یہود کے ایک اور شکوے کو بیان کرتے ہیں جو ملامت بر اضلال ہے. یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ, ملامت بر اضلال, ملامت بر ضلال ہے, یعنی ان کے گمراہی پر جو ہے نا ان کو ملامت کیا جا رہا ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, کیوں انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے. وانتم تشہدون, اور تم اقرار کرتے ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, اور اس کے باوجود, اقرار کے باوجود پر تم کیا کرتے ہو, انکار بھی کرتے ہو, آخر ایسا کیوں کرتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق, یہ ملامت بر اضلال ہے. اہل کتاب کو ملامت کیا جا رہا ہے کس کے اوپر, اضلال کے اوپر. پہ پہلی آیت کے اندر ملامت بر زلال تھا اور اب ملامت بر ازلال ہے. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. اے اہل کتاب کیوں خلمل کرتے ہو حق کو باطل کے ساتھ اور چھپاتے ہو حق کو, وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو اپنے جو ہے نا اس ناکارہ عمل کو. وقال طائفة من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. یہ جو آیت ہے یہ نازل ہو گئی تھی, اس کے شان نزول کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کر لیا اور اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ دن کے ابتدائی حصے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور پھر آخری حصے میں یہود نے جو ہے نہیں مشورہ کیا کہ دن کے آخری حصے میں دن کے اول حصے میں آپ ایمان لے کر آئیں اور پھر آخری حصے میں آپ واپس مرتد ہو جائیں. تو اس طریقے سے مسلمان آپ کو دیکھیں گے وہ برزن ہو جائیں گے اسلام سے کہ یہ جو یہود ہے یہ تو اہل علم ہے, ان کے پاس تو آسمانی کتاب ہے اور اس طریقے سے ساری زندگی علم کے چرچے ان کے گھروں میں جو ہے نا رہے. تو جب یہ آئے اور آنے کے بعد واپس چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے اور صحیح دین نہیں ہے. تو اس طریقے سے آپ کر لیا کریں تو قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. دوسرا قول یہ ہے کہ کعب بن اشرف جو تھا جب وہ تحویل قبلہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد آپ نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. تو یہودیوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور کعب بن اشرف نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے اسلام لے کر آئے اور اس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کعبے کی طرف نماز پڑھے فجر کی نماز اور پھر مغرب اور اس طریقے سے بعد کی نمازیں جو ہے نا پھر آپ اس سے پہلے جو ہے نا واپس مرتد ہو جائے اور پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا شروع کرے. تو اس طریقے سے مسلمان بدزن ہو جائیں گے اپنے مذہب سے اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ اہل کتاب اہل علم ہے, یہ تو آئے تھے اسلام میں, انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے, لیکن جب انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا تو اسلام میں کچھ کمزوریاں خامیاں ان کو نظر آئی, اس وجہ سے یہ اسلام سے واپس چلے گئے. تو اس طریقے سے مسلمان بدزن ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ بہت سارے مسلمان جو ہے نا ان کے قدم اکھڑ جائیں گے, شاید وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا واپس مرتد ہو جائے. یہ ایک چال انہوں نے جو ہے نا چلائی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی ہے اور یہ گویا کہ یہود کا جو ہے نا تیسرا شکوہ بھی ہے اور اس طریقے سے ان کی ایک گہری سازش ہے, اس کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا ہے. وقال الطائفۃ من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے ایک جماعت جو ہے نا انہوں نے کہا آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا, ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر کہ جو ایمان والوں پر نازل کی گئی ہے, یعنی جو ایمان والوں پر ان کے رسول کی وساطت سے نازل کی گئی ہے اس کتاب پر کیا لاؤ, ایمان لاؤ قرآن کے اوپر ایمان لاؤ. کب ایمان لاؤ؟ وجہ النہار, دن کے شوروں میں. وقفروہ آخرہ, اور دن کے آخری حصے میں پھر کیا کرے, واپس مرتد ہو جائے. لعلہم یرجعون, تاکہ یہ مسلمان اپنے دین سے واپس لوٹ کر آ جائے, بزن ہو جائے. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, اور ساتھ ساتھ جنہوں نے جس جماعت کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا یہ پٹی بھی پڑھائی کہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم, صدق دل سے آپ نہ مانو مگر صرف اس کے بعد جو تمہارے دین کے تابع ہو جائے. صدق دل سے آپ ایمان نہ لائے مگر اس پر جو آپ کے دین کے کیا ہو, تابع ہو. قل ان الہدا ہدا اللہ, اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی دے, ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. ایوتا احد مثل ما اوتیتم, اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کے حسد کو بیان کرتے ہیں کہ یہودی جو مسلمانوں کے ساتھ حسد کرتے تھے اور حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے خلاف مسلسل سازشیں جو ہے نا یہ کرتے رہے, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ جو سبب حسد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, ایوتا احد مثل ما اوتیتم، انہوں نے کہا کہ یہ جو عرب کے بدو تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی علم عطا کر دیا تھا، عطا کر دیا جو علم اللہ پاک نے ابھی تک ہمیں دیا تھا. آسمانی کتابیں ساری جو ہے نا وہ تو ہمارے پاس آئی، اور اس طریقے سے یہ علم تو ابھی تک ہمارے پاس تھا، اب اللہ تبارک و تعالی نے وہی علم عرب کے بدوؤں کو بھی دے دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. کیونکہ قرآن مجید کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور پھر آپ نے عرب کے عوام کو قرآن مجید پڑھایا، اور قرآن مجید کے علم سے آپ نے ان کو روشناس کرایا، تو یہود کو آگ لگی کہ جو علم ہمارے پاس تھا، جو دولت ہمارے پاس تھی، وہ دولت مسلمانوں کے پاس بھی چلی گئی. اسی حسد کی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، اور یہ دوسرا سبب حسد ہے کہ ان کو جو حسد کی بیماری لگی تھی، دوسرا سبب اس کی یہ ہے او یحاجوکم عند ربکم، کہ مسلمانوں کے پاس تو قرآن مجید کا علم اور قرآن مجید کی روشنی آ چکی ہے، اور قرآن مجید کی روشنی اور علم کو مسلمانوں نے عتم طریقے سے قبول کر لیا ہے، اور اس سے جو ہے نا مستفید ہو رہے ہیں. تو اسی قرآن مجید کے ذریعے سے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت لگے گی، یہ ہمارے خلاف کیا کریں گے، کیس لڑنے میں کامیابی حاصل کریں گے قرآن مجید کے علم کی وجہ سے. اور یا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اگر کہیں مذہبی مباحثہ لگ گیا، اور اس طریقے سے کہیں مناظرہ منعقد ہوا، تو قرآن مجید کے علم کی وجہ سے مسلمان ہم پر کیا حاصل کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے. پہلے تو لوگوں کے پاس علم نہیں تھا، عرب کے لوگوں کے پاس تو علم نہیں تھا، وہ تو بالکل جاہل قسم کے لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے. تو اس لیے ہم جو بھی بات ان سے کرتے، کوئی آدمی سامنے جواب دینے والا نہیں ہوتا تھا. اب مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا، اور اللہ پاک نے آخری کتاب کو نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی نے آخری کتاب مسلمانوں کو پڑھایا، اور یہ علم جو ہے نا مسلمانوں میں اب جو ہے نا پھیل گیا ہے. تو دنیا کے اندر کہیں پر بھی اگر کہیں کوئی مناظرہ مناقشہ یا علمی مذہبی مجلس منعقد ہوتا ہے، تو یہ مسلمان ہمیں کیا دیں گے، شکست دیں گے. لہذا مسلمانوں کے سامنے ہم جرات کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں رہے، اس حسد کی وجہ سے جو ہے مستقل وہ سازشیں کرتے رہے. قل ان الفضل بید اللہ، اے پیغمبر آپ کہہ دیئے، رد حسد ہے، رد حسد ہے، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضہ اور قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. ابھی تک انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی، نبوت کا جو آخری منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بنی اسرائیل سے اٹھا کر کس کو دے دیا، بنی اسرائیل کو دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کون پوچھ سکتا ہے. یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فضل اور اس طریقے سے وسیع علم رکھتے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی عظیم فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اب یہاں سے چوتھا شکوہ جو مالی خیانت پر مبنی تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالی یہاں ذکر فرماتے ہیں. ومن اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من ان تامنہ بقنطار، اگر آپ ان کو مالک بنائے ڈیر مال کے. قنطار کس کو کہتے ہیں، بہت بہت بڑا مال، بہت مال کا ڈیر جو ہے نا، اگر آپ اس کو کیا کرے، ان کو مالک بنا دے. یؤدیہ الیکا، تو وہ مال وہ آپ کو اسی طریقے سے کیا کریں گے، واپس کریں گے. لیکن ومنہم من ان تامنہ بدینار، ایسے بھی لوگ یہودیوں میں ہیں، اگر آپ ان کو ایک دینار جو ہے نا ان کے پاس بطور امانت رکھوائے، لا یؤدیہ الیکا، تو اس ایک دینار کو بھی وہ کیا کرتے ہیں، ہڑپ کرتے ہیں، واپس نہیں کرتے. الا ما دمت علیہم قائما، جب تک آپ ان کے سروں پر جو ہے نا کھڑے نہیں رہیں گے. ذالک بانہم قالوا، یہ خیانت کیوں کرتے ہیں؟ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ سبب خیانت ہے، ذَلِكَ خیانت، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، سبب خیانت، سبب خیانت کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے لَيْسَ عَلَيْنَ فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، امیین کے مال کھانا اس کی وجہ سے ہم پر جو ہے نا کوئی الزام نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے کوئی جو ہے نا جرم نہیں ہے امی لوگوں کے مال کو جو ہے نا کھانا، اس کو ہڑپ کرنا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، اور یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود کے قول کی تکذیب فرما رہے ہیں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یہ جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے جھوٹ کو جانتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کرتے رہتے ہیں؟ جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ امی کے مال کو کھانے میں اگر امی کے مال کو کھایا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ہمارے لیے اور کوئی الزام نہیں ہے ہمارے اوپر. بلا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی قانون اول کو بیان کرتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا، یہ قانون اول ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کیے عہد کو پورا کر لیا. واتقا، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا رہا نقض عہد میں. فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تبارک و تعالی متقین کو پسند کرتے ہیں. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ. اشعث بن قیس کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہو گئی تھی. ایک آدمی کے ساتھ میرا مالی تنازع تھا، میرے پاس گواہ نہیں تھے، تو کیس میں لے کر گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے گواہوں کا مطالبہ فرمایا. میں نے کہا حضرت میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، دعویٰ میرا تھا. تو جن پر دعویٰ تھا پھر آپ نے ان سے کہا کہ آپ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ تو میں نے فوراً کہا کہ حضرت یہ تو قسم اٹھائے گا اور اس طریقے سے میرا مال ہڑپ کر لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی قسم پر جو وعیدیں ہیں وہ بیان فرمائی اور قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، یہ دوسرا قانون ہے. جو لوگ خریدتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کے بدلے میں، وایمانہم، اور اس طریقے سے قسموں کے بدلے میں کیا خریدتے ہیں؟ ثمنا قلیلا، تھوڑا پیسہ، تھوڑا سامان. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کے لیے کیا نہیں ہوگا؟ یعنی اب آگے اللہ تبارک و تعالی جھوٹی قسم کے نتائج کو بیان کرتے ہیں، اور نتائج کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پانچ چیزوں کو بیان فرمایا. لا خلاق لهم فی الآخرۃ، آخرت کے اندر ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائیں گے. سخت ناراضگی کی علامت ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا کسی کے ساتھ کلام نہ کرنا. ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اور اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر سے قیامت کے دن ان کو نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، اور ان کی کسی نیکی کو کفارہ بنا کر ان کو پاک بھی نہیں فرمائیں گے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کے کسی نیکوں کو ان کے گناہوں کا کیا بنائیں گے؟ کفارہ بنائیں گے، اور اسی ایک نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو پاک صاف فرمائیں گے، اور وہ جہنمیوں کے صفوں سے جو ہے نا اس کو نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا. تو ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اور ایسا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالنا ہے، ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے. یہ تمام کے تمام پانچ وعیدے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں، اس کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تھوڑا سا جو ہے نا مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، ان کے لیے یہ وعیدے ہیں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ، یہ پانچ وہ شکوہ ہے جس میں خیانت علمی کا تذکرہ ہے. یہود کے جو خیالت علمی ہے اس خیالت علمی کا تذکرہ ہے اور یہ پانچ شکوہ ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, ان یہودیوں میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, جب کتاب پڑھتے ہیں تو اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں, ٹیڑھا کرتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اپنی زبانوں کو کیا کرتے ہیں, موڑ لیتے ہیں اور اس طریقے سے جو ہے نا ٹیڑھا کرتے ہیں اپنی زبانوں کو. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِتَحْسَبُوهُ, تاکہ جو محرف حصہ ہے لوگ اس کو بھی کیا سمجھے, من الکتاب, کتاب میں سمجھے, کہ جو حصہ انہوں نے اپنے طرف سے یعنی جو کچھ انہوں نے اپنے طرف سے کتاب کے اندر اضافہ کیا ہے, تاکہ وہ جو محرف حصہ ہے اور جو ان کا اپنا اضافہ ہے, جو خواہشات ان کے جو خواہشات ہیں جس کو انہوں نے کتاب کا حصہ بنایا, تاکہ لوگ اس کو کیا سمجھے, کتاب سمجھے. وما ہوا من الکتاب, حال یہ ہے کہ یہ اس کتاب کا حصہ نہیں ہے جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے, بلکہ یہ تو ان کی خواہشات ہیں اور اس طریقے سے ان کے تحریفات ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, ایسا کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ علمی خیانت ہے جو ان کے اندر تھی. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور یہ اپنے جھوٹ کو جانتے بھی ہیں کہ یہ تو آسمانی کتاب کا حصہ نہیں تھا, ہم نے اپنے طرف سے جو ہے نا یہ چیزیں شامل کی ہے کتاب کے اندر, اور پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولا اور ہم نے یہ کہا کہ یہ آسمانی کتاب کا کیا ہے, حصہ ہے. مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي. حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا, اور جسے کہ لوگ بعد لوگ محبت کے اندر غلو اختیار کرتے ہیں, تو محبت کے اندر غلو اختیار کرنا آدمی کو اسلام سے نکال کر شرک میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تترونی کما ترت النصارى عیسى ابن مریم انما انا عبده ورسوله, میرا مقام اس طریقے سے حد سے زیادہ نہ بڑھانا جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو حد سے زیادہ بڑھایا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا, اور اللہ تب خدائی کاموں کے اندر اللہ کے ساتھ ان کو شریک قرار دے دیا. اس طریقے سے میرے مقام کو نہ بڑھانا, کیونکہ مقام جب حد سے بڑھایا جاتا ہے تو آدمی اسلام سے نکل کر کفر میں اور شرک میں داخل ہوتا ہے. ایک آدمی تھا, ان پڑھ آدمی تھا, تو کہنے لگا, حضرت جو سلام ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں یہ سلام تو ہم آپس میں بھی کرتے ہیں, اور آپ تو امام الانبیاء ہیں, سید الانبیاء ہیں, لہذا اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کے جب ہم آپ کو سلام کریں تو سلام کی صورت یہ ہو کہ ہم آپ کو سجدہ کریں, سلام کی صورت یہ ہوگی کہ ہم کیا کریں, آپ کو سجدہ کریں. تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہو گئی, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی, مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ, کسی بشر کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب دے دے, وَالْحُكْمَ, اور اس کو دین کا فہم دے دے, والنبوتا, اور نبوت دے دے, ثم یقول للناس, پھر وہ لوگوں سے یہ کہے, کون عباد لی من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اور اس طریقے سے نجران کے نصارہ پر بھی رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانی کتاب دی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم دیا تھا, کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تم جو ہے مجھے خدا مانو یا خدا کا بیٹا. ولیکن کونوا ربانینا, بلکہ وہ کیا کہے گا, کونوا ربانینا, تم رب والے بن جاؤ, کونوا ربانینا, کیا بنو, رب والے بنو, بما کنتم تعلمون الکتاب, یہ مقتضی اول ہے اس قول کے لیے, بما کنتم تعلمون الکتاب, اس لیے کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تو جو آدمی کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری پوجا کرو, میری عبادت کرو. وہ بما کنتم تدرسون, یہ مقتضی دو میں ہے, بما کنتم تدرسون, اس لیے کہ تم کتاب کیا کرتے ہو, پڑھتے ہو. ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں کو, پیغمبروں کو جو ہے نا کیا بناؤ, معبود بناؤ. ایامرکم بالکفر، کیا اللہ کا نبی ہو کر تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم ایک دفعہ اسلام کے اندر کیا ہو چکے ہو، داخل ہو چکے ہو. واذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب، اب یہاں پر خاتم النبیین کی رسالت کا اثبات ہے، خاتم النبیین کی رسالت کا اثبات ہے، اور یہ میثاق اللہ تبارک و تعالی نے کہاں لیا تھا؟ عالم ارواح میں لیا تھا، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم دنیا کے اندر وحی کے ذریعے سے لیا تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام کے تمام انبیاء سے میثاق لیا، لَمَا آتَيْتُكُمْ، یہ تشریح ہے جو ہے میثاق کی، کہ میں نے آپ کو کتابیں دی ہے، وَحِكْمَةٍ، اور اس طریقے سے حکمت فہم دین دیا ہے، ثم جاءکم رسول، اب اس کے بعد یہ سب کچھ دینے کے بعد اگر تمہارے پاس رسول آتا، تمہارے طرف رسول آتا ہے، یعنی آخری رسول، عظیم الشان رسول اگر تمہارے پاس آتا ہے، مصدق لما معکم، اور وہ رسول تصدیق کرتا ہے ان تمام کتابوں کے جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تو آپ نے اپنی امتوں کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ تم نے دل سے جو ہے نا اس کو ماننا ہے، لتؤمنن به، اس آخری نبی کو تم نے دل سے کیا کرنا ہے، ماننا ہے. وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جوارح سے جو ہے نا اس کی کیا کرنی ہے، مدد کرنی ہے. قال اقررتم، اہتمام میثاق، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِثْمِي، اور تم نے میرے اس عہد کو قبول کر لیا. قالوا اقررنا، تو تمام کے تمام انبیاء نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا. یہ اقرار اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء سے لیا ہے، کس کے لیے؟ اپنے آخری پیغمبر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ اقرار لیا ہے کہ تمہارے طرف میں نے کتابیں نازل کی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر میں نے آخری نبی کی صفات علامات کو بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے آخری نبی کی آمد کی جو ہے نا میں نے تمہیں خبر دی ہے. لہذا اب جب آخری نبی آئے گا اور وہ ان کتابوں کو تصدیق کرے گا، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ آخری نبی کی کیا کرے، اس پر ایمان لے کر آئیں، اور اس طریقے سے ان کی مدد کرے. اور یہی سبق جو ہے نا آپ نے اپنی امتوں کو پڑھانا ہے. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا ہے. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. فمن تولى بعد ذلك انجام مورزین، اس کے بعد جو پھرے گا، فاولئک هم الفاسقون، وہ کافر ہوگا. افغیر دین اللہ یبغونا ولہ اسلم من فی السماوات، یہ زجر ہے اسلام ترک کرنے والوں کے لیے. افغیر دین اللہ یبغونا ولہ اسلم من فی السماوات، اللہ کے دین کی سوا یہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے، اللہ کے دین کی سوا یہ کسی اور دین کی تلاش میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین تو ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر یہ کسی اور دین کی تلاش میں نہیں، کسی اور دین کی تلاش میں ہے. وَلَهُ أَسْلَمَا، یہ مقتضی اول ہے، یعنی حال یہ مطلب ہے کہ اس کو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اپنانا چاہیے تھا، اور مخلوقات کے بنائے ہوئے ادیان کو مسترد کرنا چاہیے تھا. وَلَهُ أَسْلَمَا، یہ مقتضی اول ہے، اللہ ہی کے سامنے، اللہ ہی کے آگے سر تسلیم خم ہے. من فی السماوات والارض، وہ سب جو زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے، سب کے سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق اور مالک مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا ہے؟ سر تسلیم خم ہے. طوعاً وکرہاً، خوشی سے، طوعاً یعنی برضا و خوشی، وکرہن اور اس طریقے سے کارہین بھی ہے، پھر بھی جو ہے نا وہ مانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. طائعین کرتون کا معنی کیا ہے؟ طائعین، اور کرہن کا معنی کیا ہے؟ کارہین. تو طوعاً طائعین فی الشریعت وکارہین فی امور التکوینیہ، امور شریعہ کے اندر تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو جو ہے نا برضا و خوشی کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کو، اور اموری تکوینیہ کے اندر وہ اگرچہ برضا و خوشی فیصلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ روتے ہوئے بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہمیں منظور ہے، بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، امور تکوینیہ ہے، اس میں بھی ہم اللہ کے فیصلے کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اور روتے ہوئے یعنی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو کیا کرتے ہیں؟ قبول. تو یہ کاریہی کراہت کی صورت ہے. کاریہینا فی امور تکوینیہ اور طائعینا فی امور شرعیہ وإلیہ یرجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. تو یہ مقتضی دعا میں ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے کو کیا کرے؟ قبول کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے اور اللہ کے حکم سے روگردانی اختیار نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیں گے تو پھر وہاں شرمندگی ہوگی، اور اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو قبول کیا ہوگا، اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو پھر وہاں شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ وہاں سرخ روئی جو ہے نا وہ حاصل ہوگی. قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم. حقیقت اسلام کا حاصل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، وما انزل علینا، اور اس کتاب پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف نازل کی ہے قرآن مجید. وما انزل علی ابراہیم، وہ صحیفے جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسباد والاسباد اور ان کے اولادوں پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون، اور وہ کتابیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور دیگر انبیاء کو، جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی اور دیگر انبیاء کو دی گئی، اور اس طریقے سے وہ تمام کے تمام معجزے جو ان انبیاء کو دیے گئے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، کیفیت ایمان کا بیان ہے، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی بھی کیا نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے ہیں، ایک پر ایمان ہے دوسرے پر ایمان نہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا. نہیں، ہم تمام کے تمام انبیاء پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے نا فرق نہیں کرتے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اسْلَامِ دِينًا، یہ زجر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اسلام رکھتے ہوئے دوسرے دین کی تلاش میں ہوتا ہے، اور یا یہ ہے کہ اسلام روئے زمین پر موجود ہے اور یہ اسلام سے روگردانی اختیار کر کے دوسرے ادیان کی طرف جاتا ہے، ان کے لیے زجر ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرتا ہے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا قانون ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک نظام کو نازل فرمائے اسلام کی صورت میں، جو اس نظام کو قبول کرے گا اسی کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول زندگی ہوگی، اور جو اس نظام کو قبول نہیں کرے گا اسی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اور اس سے ہٹ کر انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کو قبول کرے گا اس کے مطابق زندگی گزارے گا، یہ مردود زندگی ہوگی، اور یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ تو تخویف دنیاوی تھی، آگے تخویف اخروی. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر یہ آدمی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، وہاں اس کو خوشی ملے گی یا اس کو ڈنڈے، وہاں ڈنڈے پڑیں گے؟ تو یہ آخرت، یہ تخویف اخروی ہے کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے اندر جو ہے نا یہ آدمی کیا کرنے والا ہے؟ خاسرین میں سے ہے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالنے والے ہیں. کیف یہدی اللہ قوماً، یہاں اللہ تبارک و تعالی مرتدین کے قسم عمل کو بیان کرتے ہیں. کیف یہدی اللہ قوماً، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو کیسے ہدایت عطا کریں گے؟ کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے یہ گواہی بھی دی کہ رسول حق ہے. ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا استبعاد اول ہے، بعید ہے یہ، اور استبعاد ثانی کیا ہے؟ کہ رسول حق ہے، یہ اقرار کر چکے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا پھر کیا کر لیا؟ رسول کو چھوڑ دیا اور ایمان کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، واپس کفر کی طرف چلا گیا. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ استبعاد ثالث ہے کہ واضح دلائل بھی آئے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بے ڈنگے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا نہیں کرتا. کہ اسلام کی دولت سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے نوازا، اسلام کی دولت مل گئی، اسلام میں داخل ہو گیا، اور اس طریقے سے رسول کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو گئی اور اقرار کر لیا، اور اس طریقے سے واضح معجزات کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واضح دلائل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے باوجود اسلام چھوڑ کر دنیاوی مفادات کے لیے کفر میں شامل داخل ہو گیا، تو ایسے بے ڈنگے لوگوں کو اللہ پہ ہدایت ادا نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اولئک جزاؤہم، یہ ارتداد کا جزا ہے، اولئک جزاؤہم یہ ہے ان لوگوں کا بدلہ، اللہ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور تمام کے تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، لا یخفف عنہم العذاب بعد الدخول ولا هم ينظرون قبل الدخول، جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد جو عذاب ان کے لیے مقرر ہے اس عذاب کے اندر کسی قسم کا تخفیف نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہی اس عذاب کے اندر پڑے رہیں گے اور جلتے رہیں گے. الا الذین تابوا، یہ مرتدین کی قسم ثانی ہے، مگر وہ لوگ تابو جو مرتد ہونے کے بعد واپس کیا ہو گئے، تو بتائب ہو گئے، یہ شرط اول ہے، من بعد ذالک، مرتد ہونے کے بعد کیا ہوگے، تو تائب ہو گئے. وَأَصْلَحُوا، شرط ثانی ہے، اور اپنے اصلاح بھی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے مہربان ہے، وہ تو اپنے بندوں سے، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 گنا 100 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. تو جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمنی میں چلا جاتا ہے، لیکن اس کو پھر پچھتاوا ہوتا ہے اور واپس توبہ کر کے آتا ہے اور اپنے اصلاح کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اس لیے کہ وہ بخشنے والے مہربان ہے. یہ مرتدین کی قسم ثانی ہے. ان الذین کفروا، مرتدین کی قسم ثالث جو مسرین ہے، مسرین علی الکفر ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان اختیار کرنے کے بعد کفر کو اختیار کر لیا، مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمان ہونے کے بعد واپس کس کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں جو ہے نا بڑھتے گئے. لن تقبل توبتهم، یہاں تک کہ پھر کفر کی کیا بن گئے، دائی بن گئے، اور اس طریقے سے کفر کے لیے پھر دلائل اور اس طریقے سے بینات لانے لگے. لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کے توبے کو قبول نہیں کیا جائے گا. واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ گمراہ ہے. ان الذین کفروا، عدم قبول فدیہ از مطلق کافر، یعنی جو کافر ہے وہ جو بھی فدیہ دے گا اس سے اس کا فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ رائے گا اور بگاڑ جائے گا. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. فلا یقبل من احد ملء الارض، ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا وہ صدقات، وہ فدیے، اگر ان کو جسم دیا جائے تو اس سے زمین جو ہے نا بھر جائے، اتنا مال بھی اگر وہ خرچ کریں گے اللہ کے بندوں پر، وہ سارا کا سارا مال ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے کام نہیں آئے گا. ذہباً ولو افتدا بہ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دینے لگیں گے تو وہاں پھر کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیا کرے، چھڑائے. اللهم آتنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور، اللهم اجرنا من النار يا مجير يا مجير بك نستعين. اله العالمين، قران کی ہدایت کو عام فرما. اله العالمين، اس درس کو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین، ہمارے لیے بھی اس درس کو ہدایت کا ذریعہ بنا. الہ العالمین، اس درس کا ثواب اور اجر الہ العالمین ہمارے شیخ کو پہنچا دے. الہ العالمین، ہمارے ساتھ نیٹ کے ذریعے سے جتنے مسلم جتنے ہمارے بھائی شریک ہیں الہ العالمین ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین ان کے بیٹھنے کو ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، الہ العالمین جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے حکیم صاحب کے اہلیہ بیمار ہے مولا عز و جل شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، ہمارے بابا کے رشتہ دار کوئی رشتہ دار بیمار ہے الہ العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، الہ العالمین یہ جو کرونا کے نام سے بیماری آئی ہے الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین یہ عذاب ہے اس الہ العالمین ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر کے اس عذاب کو مسلمانوں کے گاؤں بستیوں شہروں سے اٹھا کر پہاڑوں اور دشتوں پر ڈال کر وہاں ختم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔